لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يزرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد إعلاء كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
علماء دیوبند کی تقاریر کے قسطوں کا مرکز سٹیزن کے سڑ ہاؤس پاک بازار گرجا کی دروازہ گجراوالا
کلام کے دیوبند کا وجود اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود ہندوستان کے سپے ہے احسان مصطفیٰ. اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ. اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ اور گونجے گا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام بانٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ. حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے وہ حکمران دوستو اور اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دوستو. میرے واجب الاحترام گجرانوالا کے غیور نوجوانوں اور دوستوں آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ علماء دیوبند کے شاندار ماضی کے عنوان سے ایک بہت اہم جلسہ گجرانوالا جامع مسجد فاروقیہ کے قریب ہو رہا ہے. مجھے مولانا عبدالشکور حمادی صاحب نے اس عنوان پر وقت کے تعین کے لیے مجبور فرمایا. یہ خوشی ہوئی کہ اس عنوان کی بنیاد پر میں اپنے اکابر کے تعارف کے سلسلے میں اپنے اپنی فرمائیگی اور کم آئے گی کے باوجود کچھ باتیں کر سکوں گا. اس لیے آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اشتہار میں دیے گئے اس عنوان ہی کے مطابق اپنی معروضات پیش کروں. چونکہ میں نے جلدی سفر کرنا ہے اور ملتان کے لیے ٹرین پر جانا ہے، اس لیے وقت میرا کافی سارا پہلے دوستوں نے لے لیا ہے، اس لیے وقت کم ہے اور بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہو سکتی. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعرے کی بنیاد پر جو سلسلہ مجھ سے پہلے شروع ہوا ہے وہ دوبارہ شروع نہ کیا جائے، اور میری تقریر کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ 10,000 مرتبہ نعرے ماریں اور بازار تک نعرے مارتے جائیں تقریر کے بعد. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ اکابر کی تاریخ بیان، اور ایک یہ ہے کہ اکابر کے حق میں نعرے لگانا، یہ دو علیحدہ عنوانات. تو میرا موضوع ہے تاریخ بیان کرنا، اس لیے میں انشاءاللہ تاریخ بیان کروں گا، اور اگر آپ کا پروگرام نعروں کا ہے تو اس کے لیے جلسے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے، نعروں سے شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اکابر جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے ان کے حق میں نعرے لگانے میں عیب کوئی نہیں، نہ کوئی گناہ ہے. لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری تقریر میں نعروں کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دیں، اور اگر اس کا بھی تکلف آپ گوارا نہ کریں تو میری طرف سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے کہ حکومت بی بی جی کی ہے، شاید صحت کمزور ہو جائے آپ کی، نعرہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا میرے دوستو، زندہ قومیں اپنے ماضی پر فخر کرتی، مجھے اپنے ماضی پر فخر ہے، میری دلخشندہ تاریخ ہے، میری تاریخ کے نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت ہے، اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. میرے کسی بزرگ نے انگریز سے معافی نہیں مانگی، میرے کسی پیر و مرشد نے انگریز کے حق میں تعویذ نہیں لکھے، میرے کسی شیخ نے انگریز کے لیے سپاسنامے پیش نہیں کیے، میرے کسی بزرگ نے تیجے ساتے 40ویں کی آڑ میں لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹی، میرے کسی بزرگ نے مزاروں کی چادریں نہیں چرائیں، میرے کسی بزرگ نے مجاور پیدا نہیں کیے مجاہد پیدا کیے، میرے کسی بزرگ نے شرک کی بنیادوں کو سہارا نہیں دیا بلکہ شرک کے محلات کو گرا دیا، اور بدعت کے قصر میں داڑ ڈالی اور لجاجت و دست تکفف کو پاس پاس کیا. یہ میری تعریف ہے، اور میرے اکابر میں کوئی ایک آدمی نہیں کہ میں جس کو اٹھا کر جس کے لیے کانفرنس کروں اور اس کو امام کا لقب دوں. امام تو ابو حنیفہ، لیکن یہاں وہ آدمی بھی امام ہے جس کے نزدیک ساری امت کافر ہے، وہ بھی امام. آج کل جلسے نہیں ہو رہے، ہو رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں امام جس کی 5 کتابوں میں لکھا ہے کہ دیوبندی کافر، اہل حدیث کافر، خانہ کعبہ کا امام کافر، ساری دنیا کافر. جو ساری امت کو کافر کہے وہ امام ہے، وہ کفر کا امام ہو سکتا ہے، اسلام کا امام نہیں ہو سکتا. تم ایک آدمی کو جس کی کتابوں میں یا جس کی زندگی سوائے شاعری کے اور کچھ نہیں، یا چند کفر کے فتووں کے سوا کچھ نہیں، تم اس کو اس شیخ الہند کے مقابلے میں پیش کرتے ہو آئے جس شیخ الہند کی تاریخ پر کفر بھی حیران ہے اور جس نے مالٹا کے سنگلاخ سناٹوں میں نمہائے آزادی کے گیت گائے. تمہارے پاس تو ایک ہے, تم اس کے لیے کانفرنس کرو, جلسے کو طلابے مناؤ, اپنے قبروں کی آمدنی کو جائز کرانے کے لیے اس کو سہارا دو, تم جو مرضی کرو. لیکن میرے پاس تو ایک گلشن ہے, ایک گلستاں ہے جس کے پھول اتنے مہکے ہوئے ہیں کہ ہر پھول کی مہک سے فضا معطر ہے اور مشام جام تازگی ہے. میرے پاس وہ ذخیرہ ہے, میرے پاس وہ گلشن ہے, میرے پاس ہیرے جواہرات کے وہ موتی ہیں, میرے پاس وہ ترخشندہ چہرے ہیں, میرے پاس وہ روشن تاریخ ہے, میرے پاس وہ جگمگ کرنے والی ترخشندہ کہانیاں ہیں کہ جس میں ایک کہانی نہیں, ایک بات نہیں, ایک شخصیت نہیں, ایک چہرہ نہیں, ایک گلدستہ نہیں, جس میں ایک تاریخ ہے, ایک لشکر ہے, ایک فوج ہے, مجاہدوں کی ایک جماعت ہے, وہ ساری داستان ہے. اور اس لیے ریاست علی ظفر بجنوری نے کہا ہے کہ اس وادی دل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے, اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے, جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے. اور اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک, اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک, ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. اور سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو, سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو, یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. میرے دوستو, حلوے کی رکابی پہ ختم دینا آسان ہے, تیجے ساتھی چالیسویں کی روٹیاں ہڑپ کرنا آسان ہے, چھوٹی گیارہویں سنبھالی نہیں جاتی اور بڑی گیارہویں کے نام پر لوٹنا آسان ہے, اور جناب علی قوم کو پاگل بنانا آسان ہے, چادریں چڑھانا آسان ہے, ارکے گلاب سے بازاروں کو غسل دینا آسان ہے, اغیار کو اللہ کے بندوں کو خدا کہنا, حاجہ روا کہنا, مشکل کشا کہنا اور لوگوں کو پاگل بنانا آسان ہے, لیکن کالا پانی کی جیل میں سناٹوں میں آزادی کے گیت گانا بڑا مشکل ہے, مالٹا کے سناٹوں میں آزادی کی شمعیں جلانا بڑا مشکل ہے, مش کی جیلوں میں چکیاں پیسنا بڑا مشکل ہے, اور بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ گردن کٹانا بڑا مشکل ہے. نعرہ نہ لگا, میں پہلے کہا وقت میرے پاس نہیں ہے, بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہ میں تو کوئی حرج نہیں نا, توجہ کریں, نعروں میں وقت زیادہ لگتا ہے, میرے پاس وقت جو میرا نعروں کا تھا وہ حاجی صاحب اور دوسرے دوستوں نے لے لیا ہے, مجھے اس پر گلا بھی نہیں ہے. بہرحال میری بات پر توجہ کریں, نعروں کی ضرورت نہیں, اگر نعرے لگاؤ گے تو تقریر کم ہوگی, درمیان مجھے چھوڑنی پڑے گی بات, اس لیے میری بات سمجھے. میرے پاس یہ ایک تاریخ ہے, اور جو آدمی تاریخ جانتا ہے, مجھے میرے نام کے ساتھ کئی لوگ مورخ اسلام کا لفظ لکھ دیتے ہیں, حالانکہ میں مورخ نہیں ہوں اور مجھے اس کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ مجھے تاریخ کے حوالے سے میرا نام لکھتے ہیں, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی 150 سال کی ساری تاریخ آج کھول کر تمہارے سامنے رکھوں, اور جو آدمی تاریخ بیان کرتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے, آزاد ہوتا ہے. میں تاریخ کھول کر رکھوں گا, اس تاریخ میں آپ کو کئی چہرے ملیں گے, آپ کو ایک ایسا چہرہ ملے گا کہ جس چہرے نے میر جعفر بن کر نواب سراج الدولہ کو قتل کیا, آپ کو ایک چہرہ تاریخ ایسا ملے گا جس نے میر صادق بن کر ٹیپو سلطان سے غداری, ایک چہرہ ایسا ملے گا کہ جس نے غلام احمد قادیانی بن کر امت مسلمہ کو لڑایا, اور ایک چہرہ ایسا ملے گا کہ جس نے بدعت کو سہارا دیا اور انگریز کو خوش آمدید کہا، انگریز کے حق میں فتوے دیے، اور بریلی کی سرزمین سے جس نے کفر کے مشین لگا کر پوری امت کو اس کی صد میں جو لے آیا، ایک چہرہ ایسا ملے گا اور اس کے مقابلے میں ایک چہرہ ایسا نظر آئے گا جس کو کہتے ہیں کہ وہ 1857 کی جنگ آزادی میں قاسم نانوتوی کے نام پر انگریز سے نبرد آزما ہوتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، منجنیق اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ انگریز سے ٹکراتا ہے، ایک چہرہ ملے گا جو رشید احمد گنگوہی کے نام سے مشہور ہے، ایک چہرہ ملے گا جو حاجی مداد اللہ کے نام سے مشہور ہے، جو مسند اور خانقاہ کا سجادہ نشین تھا، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ کفر ہم کلام ہونے کے لیے بدر و حنین کے غازیوں کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ ایک چہرہ وہ بھی ملے گا جس کو شیخ الہند کہتے ہیں، اور وہ شیخ الہند جس کا نام آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے، وہ شیخ الہند جس نے ساری کائنات کو مسخر کرنے کے لیے، ساری دنیا میں پیغام پہنچانے کے لیے حیرت انگیز کردار سر انجام دیا۔ یہ ایک تاریخ ہے، یہ زندہ کہانی ہے، اور دنیا اور ہندوستان میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا کفر اور سب سے بڑا دجل انگریز نے پھیلایا تھا۔ انگریز 1601 میں تجارت کرنے کے لیے برطانیہ سے ہندوستان آیا تھا، اور اس نے تجارت کرنا شروع کر دی۔ دنیا نے دیکھا کہ 124 سال کے اندر اس نے میسور کی 4 ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، اور تجارت کرتے ہوئے علاقوں اور سرزمینوں کو خرید لیا، اور اس کے بعد جب اس کے ظلم اور اس کے ستم کو شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے دیکھا تھا، پہلی مرتبہ شاہ عبدالعزیز نے انگریز کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا اور جہاد کا فتویٰ جاری کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ میدان میں اتریں اور انگریز سے جہاد کریں، انگریز کا مقابلہ کریں، انگریز کو ملک سے نکالیں۔ یہ پہلا فتویٰ ہے ہندوستان کی تاریخ کا۔ پڑھے لکھے لوگوں، ہندوستان کی تاریخ اس فتوے کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اگر شاہ عبدالعزیز یہ فتویٰ نہ دیتا، آج پاکستان نہ بنتا، آج قائد اعظم کی کوشش رنگ نہ لاتی، شبیر احمد عثمانی کی کوشش رنگ نہ لاتی، آج انگریز یہاں موجود ہوتا، نہ مسجد ہوتی، نہ مدرسے ہوتے، نہ مسلمانوں کی آزادی ہوتی۔ آزادی ہند کی میاد شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ ہے، 1857 کی جنگ آزادی شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر ہے، قاسم نانوتوی کی لڑائی شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر ہے، انگریز کے خلاف للکارنا شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر ہے، ٹیپو سلطان کا جنگیں لڑنا شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر ہے، انگریز سے ہم کلام ہونا شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر ہے، شیخ الہند کا مالٹے کی جیل میں جانا شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر ہے، 1914 میں ریشمی رومال کی تحریک کا آغاز کرنا یہ فتوے کی بنیاد پر ہے، 1933 میں قادیان میں جا کر عطا اللہ شاہ بخاری کا مرزا قادیانی کی ذریت کو للکارنا شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر ہے، 1400000 علماء کا ذبح ہو جانا اس فتوے کی بنیاد پر ہے، 5000 و 14000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک لٹکانا اس فتوے کی بنیاد پر ہے، یہ فتویٰ تھا۔ اس فتوے کی وجہ سے علماء اہل سنت نے، علماء دیوبند نے، شاہ ولی اللہ کے فرزندوں نے، شاہ عبدالعزیز کے ماننے والوں نے، سلطان ٹیپو کے حواریوں نے، قاسم نانوتوی کے فرزندوں نے کفر سے ہم کلام ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس راستے میں کانٹے آئے، اس راستے میں چلیں آئیں، اس راستے میں تختہ دار آئے، وہ تختہ دار پہ چڑھے تو مسکرائے، وہ جیلوں میں گئے تو مسکرائے، وہ لٹے تو مسکرائے، بچے یتیم ہوئے تو مسکرائے، بیویوں کو بیوہ کیا تو مسکرائے، کالا پانی کے جیلوں سے جنازے اٹھے تو انتقال کے وقت وہ مسکرائے، جیلوں میں 14 سال وقت گزارا مسکاتے رہے، دنیا کو بتاتے رہے کہ حق اور باطل کی جو اویزس ہے اس میں حق بے شک ذبح ہو جائے، حق کے لوگ بے شک قتل ہو جائیں، لیکن حق قتل ہو کے بھی حق کے نام لیوا زندہ رہتے ہیں، تابندہ رہتے ہیں۔ میرے دوستو، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، آپ دیکھیے تاریخ میں کئی چہرے ہیں، یہ ٹھیک ہے پاکستان میں کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ دیوبندی جو ہے نا، علماء دیوبند، ان کا کام لڑنا ہے، ہر ایک سے لڑ رہے ہیں، کوئی شیعہ سے لڑ رہا ہے، کوئی مرزائیوں سے لڑ رہا ہے، اور ہوں ساری باجی آ گئی وہ لڑن لگ پے، کوئی میاں ہونا نہ لڑ رہا ہے، کوئی بیبی ہونا نہ لڑ رہا ہے، یہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کرپشن اکثر جگہ پر ہے، کرپشن ہے یا نہیں، برائی تو برائی جب زیادہ جگہ پر ہوگی تو حق قوالوں کی طرف سے لڑائی بھی ہر جگہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس لڑائی میں آپ علماء کو گالیاں دیں، علماء کو برا کہیں، علماء کو فرقہ پرور کہیں، علماء کو لڑانے والا کہیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جو حق کی بات ہے اس سے علماء ہٹ نہیں سکتے. حق کی بات سے علماء، اگر علماء حق کی بات سے ہٹ جاتے آج پاکستان میں قادیانی کی اکثریت ہوتی، آج یہاں رافضیت کی اکثریت ہوتی. یہ جذبہ نہ ہوتا، یہ محبت نہ ہوتی، اسلام کا پیار نہ ہوتا جو لوگوں میں موجود ہے. یہ علماء کی محنت کا ثمرہ، یہ علماء کی. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، ان کو بھی اپنے دور کی اکثریت کا مقابلہ کرنا پڑا. اکثریت جو ہلاکی لا علم لوگوں کی تھی، وہ مقابلے میں آئے، انہوں نے اس سے ٹرانا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان انبیاء کو، اساتین امت کو گھروں سے نکلنا پڑا، بستیوں سے نکلنا پڑا، بچوں کو یتیم کرانا پڑا. لیکن ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے دین کے معاملے میں مداہنت کی ہو اور چپ کر گیا. تاریخ کے چہرے سے ذرا کپڑا ہٹائیں تو، پردہ اٹھائیں تو، ورق پلٹیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ باطل اور حق کی ہمیشہ آویزش رہی ہے، حق اور باطل کی ٹکر رہی ہے. باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل میں آیا، باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم کی شکل میں آیا، باطل بنی اسرائیل کے خونخاروں کی شکل میں آیا تو حق عیسیٰ بن مریم کی شکل میں آیا، باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا، حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا، باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا، باطل خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا، حق ابو حنیفہ کی شکل میں آیا، باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا، حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا، باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا، حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا، اور باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا تو حق امام غزالی کی شکل میں، حق امام غزالی کی شکل میں آیا، اور باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا، حق مجدد فسانی کی شکل میں آیا، باطل فتنہ انموزت کی شکل میں آیا، حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا، باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا، حق شاہ اسماعیل شہید کی شکل میں آیا، باطل انگریز کی شکل میں آیا، حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا، باطل قادیانیت کی شکل میں آیا، حق عطاء اللہ شاہ خاری کی شکل میں آیا، آج باطل خمینیت کی شکل میں آیا تو حق حق نواز کی شکل میں آیا. میں نعرہ نہیں لگا، توجہ ہے. ہر دور میں آویزش ہے، ٹکر ہے، اور یہ آویزش باقی ہے. حق بھی باقی ہے، باطل بھی باقی ہے، یہ مقابلہ ہوتا رہے گا، باتیں ہوتی رہیں گی، نعرے لگتے رہیں گے، جلسے ہوتے رہیں گے، تقریریں ہوتی رہیں گی، مقدمے بنتے رہیں گے، اور الیکشن آتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا. نام تم بھی اسلام کا لیتے رہو گے لیکن ووٹ بیبیوں کو دیتے رہو گے. یہ ہوتی رہی بات، یہ حالت کی بات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیے یہ ایک خاکہ ہے تاریخ. میں تاریخ کے ایک ایک واقعے کو اگر دہراؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کیوں قائم ہوا، کن حالات میں قائم ہوا، علماء نے کیا کارنامے سر انجام دیے، علماء کی کیا کوشش تھی. یہ کیا کہتے ہیں، علماء نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، یہ میں مختصر انداز میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں. سن 1601 میں انگریز آیا، 1724 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، سن 1764 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا، اور 1764 میں جب شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز اپنے والد کی مسند پر بیٹھے. شاہ ولی اللہ ہندوستان کی تاریخ کا وہ عظیم آدمی ہے کہ جس کے چار بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ چاروں ہی بیٹے قرآن کے مفسر تھے، حدیث کے محدث تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز، دوسرے بیٹے کا نام شاہ عبد القادر، تیسرے کا نام شاہ فی الدین، چوتھے کا نام شاہ عبد الغنی. یہ جو شاہ ولی اللہ ہے، قرآن پاک کا اردو زبان میں ترجمہ ہندوستان کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ کے بیٹوں سے پہلے کسی نے نہیں کیا. خود شاہ ولی اللہ نے قرآن کی تفسیر فارسی میں لکھی، ترجمہ فارسی میں کیا،
شاہ ولی اللہ نے ترجمہ قرآن کا کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہندوستان میں حکومت مغلوں کی تھی اور مغل ایران سے آئے تھے، فارسی زبان جانتے تھے، اور ہندوستان عدالتوں کی سرکاری زبان فارسی تھی، تو شاہ ولی اللہ نے ہندوستانیوں کو قرآن سمجھانے کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ قرآن کا ترجمہ عربی زبان سے فارسی میں کیا، اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے فارسی میں قرآن کی پھر تفسیر لکھی جو تفسیر عزیزی کے نام پر مشہور ہے، اور پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین نے قرآن کا اردو زبان میں پہلی مرتبہ ترجمہ کیا. آج بر صغیر پاک و ہند میں جتنے اردو کے تراجم ہیں ان تمام تراجم کی بنیاد شاہ عبدالقادر رفیع الدین کا وہ ترجمہ ہے. ایک ترجمہ جو ان دونوں ترجموں سے نہیں ملتا تھا، اس ترجمے کو عرب کی حکومتوں نے 2 سال پہلے ضبط کر لیا ہے. اور آپ اس ترجمے کو جانتے ہیں کہ وہ کس کا ترجمہ تھا؟ کہ جو ضبط ہو چکا ہے اس کو ضبط کرنے والے علماء نے دبئی میں جو رپورٹ لکھی عرب امارات میں، اس پر یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ ترجمہ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کے اردو ترجمے کے خلاف ہے، اس لیے اس ترجمے کو 22 عرب ملکوں میں اس پر پابندی لگائی جاتی ہے. اور وہ ترجمہ ضبط ہو گیا اور آج بھی ضبط ہے، اور اس ترجمے کا نام کنز الایمان ہے. خزائن الارفان اور کنز الایمان ایک ترجمہ ہے، ایک تفسیر ہے. اور انہوں نے بڑے شور مچایا کہ کنز الایمان پر پابندی ہٹاؤ، لیکن وہاں نہ کوئی شور منظور ہوا اور نہ کسی پیر کی کوئی دعا چلی، اور وہ تاحال ضبط ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ضبط ہے بلکہ اس ترجمے کے نعرے لگانے والوں کا داخلہ سعودی عرب میں بند ہو گیا ہے، اور ایلاشا کا جس کا داخلہ کیا نام ہے، ہندوستان میں بریلی نام کے 2 شہر ہیں. ہمارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں ایک شہر کا نام ہے رائے بریلی، جہاں سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، اور ایک شہر کا نام ہے الٹے بانس بریلی، جہاں سے الٹے حضرت صاحب پیدا ہوئے. ایک رائے بریلی ہے اور ایک الٹے بانس بریلی. تو رائے بریلی سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، اور یہ جو مولانا سید ابو الحسن ندوی ہیں یہ بھی رائے بریلی سے ہیں، چونکہ یہ سید احمد شہید کی اولاد میں سے ہیں اس لیے یہ بھی رائے بریلی سے ہیں. تو رائے بریلی سے سید احمد شہید کا مرکز معلوم ہوتا ہے اور معنون ہے، اور الٹے باس بریلی سے الٹے حضرت صاحب کا شہر معلوم ہوتا ہے. یہ میں اس لیے تعارف کرا رہا ہوں تاکہ بریلی کے نام سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. سید احمد شہید کو سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں، تو ہمارے کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بریلی کے ہوئے، حالانکہ بریلی نام کے یہ 2 شہر. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے، سن 1792 میں سلطان ٹیپو نے انگریز کے خلاف اعلان جہاد کیا شاہ عبدالعزیز کے فتح کی بنیاد پر. سلطان ٹیپو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے میسور کی 4 جگہیں لڑی. ان کا فوٹو جو آج کتابوں میں دیکھتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ سلطان ٹیپو کا فوٹو ہی نہیں. سلطان ٹیپو نے ساری زندگی اپنی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا. صحیفہ حیدری، فتوحات حیدری، نشان حیدری، 3 کتابیں سلطان ٹیپو کے دور کی چھپی ہوئی ہیں، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہیں. سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا، لیکن وہ فوٹو جو سلطان ٹیپو کا ہماری آج کل نصاب کی کتابوں میں ہے اور اخبارات میں جو فوٹو چھپتا ہے اس پر داڑھی کوئی نہیں. انگریز کا دایا ہوا یہ فوٹو امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. اگر سلطان ٹیپو کی داڑھی وہ حقیقی فوٹو سامنے آتا تو لوگ یہ کہتے کہ سلطان ٹیپو بھی کوئی مولوی تھا. انگریز کو مولوی سے اتنی دشمنی تھی کہ آزادی کی جنگ لڑنے والے کسی آدمی کو مولوی کی حیثیت سے پیش کر کے یہ کریڈٹ مولوی کو دینا نہیں چاہتا تھا. سلطان ٹیپو کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے مکتوبات میں کہا ہے کہ سلطان ٹیپو اپنے دور کا کتب تھا جس نے بلوغت کے بعد سے لے کر شہادت کے دن تک ایک مرتبہ بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی تھی. سلطان ٹیپو کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے 1934 میں اس کی قبر پر جا کر کہا تھا کہ ہند کو محرم اسرار وفات نے کیا، ہند کو محرم اسرار وفات نے کیا، حق وفاداری مشرق کا ادا تو نے کیا، ہند میں یہ جو جذبہ ہے، ہند میں جذب یہ جو جذبہ بیداری ہے یہ تیرے ہی شعلہ اشعار کی گلکاری ہے. یہ سلطان ٹیپو کی قبر پر 1934 میں مولانا ظفر علی خان کا خراج عقیدت ہے. جس طرح مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر علامہ اقبال نے 1932 میں جا کر کہا تھا، مجدد الفسانی کی قبر پر علامہ اقبال کھڑا ہے اور مجدد کا وہ کردار عامہ کے سامنے ہے. آج دیکھو جس گلی میں دیکھو آپ کو مجددی نظر آئیں گے، کہیں نقشبندی نظر آئیں گے، اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے نقشبندی نظر آتا ہے اور دستے تکفف پھیلایا ہوا ہے اور خود کہتا جی میں مجددی ہوں، تقریر کر رہے کہتا جی میں مجددی ہوں. مجددی بننا آسان ہے لیکن مجددی کہلانا آسان ہے، لیکن مجددی بننا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ مجدد الفسانی نے جو کارنامہ اکبر بادشاہ کے خلاف جہاد کر کے جہانگیر کے دربار میں پیش کیا، اس کارنامے کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کر سکتا کہ علامہ اقبال نے اس کو خراج تحسین پیش کر کے اس کی قبر پہ کہا تھا کہ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار. وہ مجدد الفسانی جو تنہا تھا، قدر کی قمیص اور قدر کی چادر تھی، قدر کی ٹوپی تھی، پر ساری حکومت اکبر کی ایک طرف تھی، فوج ایک طرف تھی اور سلطنت ایک طرف تھی، ارکان دولت ایک طرف تھے، درباری ملا ایک طرف تھے، درباری پیر ایک طرف تھے، ساری حکومت سے تنہا ٹکرانے والا مجدد تھا جس کو صرف یہ کہا گیا کہ سر جھکا کر میرے دروازے میں آ جاؤ، سجدہ بھی نہ کرو. مجدد نے کہا میں نے سر جھکایا تو ایمان بدل جائے گا، میں نے سر جھکایا تو بدل جائے گی، سر جھکایا تو دین محمدی بدل جائے گا. وہ مجدد جو بادشاہ کے دربار میں سر نہ جھکائے، وہ مجدد جو انسانوں کے سامنے سر نہ جھکائے، وہ مجدد جو بندیوں کا مجدد ہے، وہ تیرا مجدد نہیں جو ہر قبر پہ سر جھکائے، جو ہر آستانے پہ سر جھکائے، جو ہر چادر پہ سر جھکائے. چادر جھکانا ہے تو جا تو ابو جہل کی بات کر، جا تو شیبہ کی بات کر، مجدد ہمارا ہے کہ اس کی گردن کسی غیر کے سامنے نہیں جھکی. میرے دوستو مجدد الفسانی سب کو رحمت اللہ علیہ، یہ لیلہ موضوع ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، خواجہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان سارے اولیاء کی کتابوں کو جمع کرو، ملفوظات کو جمع کرو، ان کی کسی کتاب سے اہل بدعت کا مذہب ثبت نہیں ہوتا. یہ موضوع علیحدہ، ورنہ میں اس موضوع پر آپ کو بتاتا کہ پیرا نے پیر میں لکھا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. اولیاء اللہ کے تمام عقائد، جو بھی عقیدہ شیخ جیلانی کا ہے، جو عقیدہ بابا فرید الدین کا چکر کا ہے، جو عقیدہ مجدد الفسانی کا ہے، جو عقیدہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، جو داؤد الدین زکریا ملتان کا ہے، جو عقیدہ حضرت خواجہ علی جویری کا ہے، اس عقیدے سے رائی کے دانے کے برابر انحراف نہیں ہے. وہی عقیدہ قاسم نانوتوی کا ہے، وہی رشید احمد گوئی کا. اگر تجھے میری بات سے اختلاف ہے تو اس چیلنج کو قبول کر، کتاب کشف المحجوب موجود ہے وہ پیش کر، کنیت الطالبین موجود ہے وہ پیش کر، فتح الغیب موجود ہے وہ پیش کر، مکتوبات بابا فرید کے موجود ہیں وہ پیش کر، اور کلام سلطان باہو کا موجود ہے وہ پیش کر. ہر کلام سے، ہر کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک حقیقی ایک ہے، خالق ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، داتا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، کشتیاں بچانے والا ایک ہے، سب کچھ سننے والا ایک ہے، ہر ایک کو دینے والا ایک ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ کوئی داتا ہے. یہی عقیدہ آمنہ کے لال سے قاسم نانوتوی تک چلا آیا ہے. اسی عقیدے کا پرچم دیوبند نے دیوبند کی بستی میں لہرایا، ہندوستان کے ایک ایک کوچے میں لہرایا، ایک ایک شہر میں لہرایا، ایک ایک بستی میں لہرایا، اور آج دیوبند کی 80,000 شاخیں پوری دنیا میں اسی عقیدے کا اعلان کر رہی ہیں. یہی ہمارا عقیدہ. میرے دوستو میں بات دوسری طرف نہیں لے جانا چاہا، توجہ کیجئے. حضرت سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کے بعد سلطان ٹیپو نے چار جنگیں لڑی تھی، چاروں لڑائیوں میں فتح ہوئی تھی، لیکن پانچویں لڑائی جب ہونے لگی تو اس کے پاس الار میر صاحب کو انگریز نے 950 مربع زمین دے کر خرید لیا، اور سلطان ٹیپو سرنگا پٹم کے قلعے پر قلعے تنے تنہا لڑتا رہا، اور اس کی فوج دشمن سے جا ملی اور سرنگا پٹم کے قلعے پر لڑتا رہا، اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی بہتر ہے.
اور اس کے بعد ایک دوسرا باب شروع ہوا، وہ 1826 سے لے کر 1831 تک، یہ دوسرا باب ہے. اور یہ باب کون سا ہے کہ ہندوستان، یہ جو پنجاب ہے آپ کا، جہاں آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہیں، یہ گجرانوالہ کی جو سرزمین ہے، اس جگہ پر راجا رنجیت سنگھ سکھوں کے ایک گورنر کی حکومت تھی. راجا رنجیت سنگھ، ایک آدمی نے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کو رائے بریلی میں جا کر کہا کہ تم مولوی یہاں پہ بیٹھے ہو اور لاہور کی شاہی مسجد کو راجا رنجیت سنگھ نے استبل بنا دیا. لاہور کی شاہی مسجد میں راجا رنجیت سنگھ گھوڑے باندھے مسلمان بچیوں کو اغوا کیا، اور اسلام مسلمان جو بچے بچے ہیں ان کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے. شاہ اسماعیل اور سید احمد نے جب سنا کہ مسجدوں کو استبل بنا دیا، تو سید احمد شہید نے اسی وقت اپنے شاگرد شاہ اسماعیل کو بھیجا، مرید شاہ اسماعیل کو بھیجا کہ جاؤ پنجاب کا معائنہ کر کے آؤ. ایک سال میں شاہ اسماعیل معائنہ کر کے گئے. انہوں نے کہا اسلام کی پامالی ہو رہی ہے، اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے. سید احمد نے فرمایا جب اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہو اور ایک حکمران بغاوت پہ اترا ہے، مسلمانوں کی عزت محفوظ نہ ہو، تو پیر کا کام ہے کہ خان کا چھوڑ دے، پیر کا کام ہے کہ مسند چھوڑ کر میدان میں اترا ہے. سید احمد شہید 7,500 مریدوں اور شاگردوں کو لے کر رائے بریلی سے چلا. 1826 کو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید 7,500 مریدوں اور شاگردوں کو لے کر چلا. میں گجرانوالہ کے دوستوں ایک تاریخی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں 500 سال کی تاریخ میں مجد حضرت سید احمد شہید سے بڑا نہ کوئی پیر پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ولی پیدا ہوا ہے. کتابیں اٹھاؤ، سید احمد شہید وہ پیر ہے جس کے ہاتھ پر 40 لاکھ زانیوں اور شرابیوں نے توبہ کی تھی. 40 لاکھ، یہ تعداد ساری کتابوں سید احمد شہید آپ پر 40 لاکھ انسانوں نے توبہ کی. اور یہ چھوٹی سی بات نہیں، سید احمد شہید اس بستی میں جاتے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، ان کا آواز سنتے، ان کی نصیحت پر عمل کرتے، شرک و بدعت چھوڑ دیتے. سید احمد شہید کا قافلہ جا رہا ہے، جس وقت رائے بریلی سے یہ قافلہ چلا درہ خیبر، درہ بولان سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ درہ خیبر تک پہنچا. اس نے پشاور پر آ کر حملہ کیا. اس وقت پشاور بھی راجا رنجیت سنگھ کی حکومت میں شامل تھا. پشاور تک پنجاب کی سرحد تھی، پشاور پر راجا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی. شاہ اسماعیل اور سید احمد کی فوجوں نے پشاور پر حملہ کیا اور پہلے حملے میں پشاور کو فتح کیا. پشاور کو فتح کر کے پشاور کے چوک یادگار میں سید احمد شہید کی امیر المومنین کا پرچم لہرا دیا گیا اور سید احمد شہید کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ آج کے دن شراب بند ہے، جوا بند ہے، بدماشی بند ہے، یہاں اسلام کی حکومت ہوگی. امیر المومنین سید احمد شہید کا تختہ لگا دیا گیا کہ اس پورے شہر کا امیر المومنین سید احمد شہید ہے. عدالتیں بیٹھ گئیں، قاضی بیٹھ گئے، اسلام کے فیصلے ہونے لگے. آپ حیران ہو گئے کہ جس دن پشاور کے شہر میں شراب پر پابندی لگائی گئی، اس دن یکم مئی اتوار کا دن تھا. یہ 1827 کی بات ہے، 1827 یکم مئی اتوار کے دن پشاور میں شراب پر پابندی سید احمد شہید شاہ اسماعیل نے لگائی. اور اس کے بعد کئی اس کے 100-125 سال کے بعد تاریخ نے جب اپنے آپ کو دہرایا ہے، تو پورے 150 سال کے بعد اسی پشاور کی سرزمین پر دیوبند کا ایک فرزند مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ بنتا ہے، تو مفتی محمود نے جس وقت وزارت کا قلم دال ڈالا، تو اس دن جس دن شراب پر پابندی لگائی، اس دن بھی یکم مئی اتوار ہی کا دن تھا. 150 سال کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا. اور آپ حیران ہوں گے، پشاور کو 3 مرتبہ فتح کیا گیا. پشاور کو فتح تین مرتبہ کیا گیا. ایک وقت ایک دفعہ اسلامی طور پر مفتی محمود نے اسلام کا پرچم لہرایا، اس سے پہلے سید احمد شہید نے اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس سے پہلے 45 ہجری میں امیر معاویہ نے 10,500 صحابہ کا ایک لشکر ملک شام سے دے کر روانہ کیا تھا، جس نے افغانستان کو فتح کر کے پشاور پر آ کر پرچم گاڑ دیے تھے. اس وقت پشاور مہاتما بدھ کی حکومت پر مشتمل تھا. تو امیر معاویہ کے ایک سپاہ سرار حضرت سناد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج کے سپاہ سرار تھے، انہوں نے پشاور کو فتح کیا تھا. اور پشاور 4 میل کے فاصلے پر اصحاب بابا کے نام پر جو قبر بنی ہوئی ہے، وہ قبر اسی امیر معاویہ کے سپاہ سرار سنان ابن مسلمہ کی قبر. اور یہ سارا واقعہ فتوح البلدان میں علامہ بلادری نے اس کو نقل کیا. تو دیکھیے، پشاور کو 3 مرتبہ فتح کیا گیا، تو تینوں مرتبہ فتح کرنے والوں کا چہرہ اہل حق کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ معاویہ بھی ہمارا ہے، سید احمد بھی ہمارا ہے، مفتی محمود بھی ہمارا ہے. اگر تیری کوئی چیز ہے تو دکھا، تیرا ٹالی شاہ، تیرا ککر شاہ، تیرا لسوڑے شاہ، تیرا پسوڑے شاہ، تیری حلوے کی رکابی، تیری کھیر کی رکابی، یہی تیری تاریخ ہے، یہی تجھے مبارک ہو. ٹھیک ہے، مبارک ہو. میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ کوئی یہاں ایک ضمنی بات کرتا ہوں، مفتی محمود سرحد کا وزیر اعلیٰ بنا، اس نے دوسرے دن شراب پر پابندی لگائی، جوئے پر پابندی لگائی. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، میاں صاحب موجود ہیں، ادھر بی بی جی موجود ہیں،
میاں صاحب کو وزیر اعلیٰ بنے 9 مہینے ہو گئے، اسے پہلے نگران وزیر اعلیٰ تھے، ایک مفتی محمود تھا جو دوسرے دن اسلام نافذ کر رہا تھا، اور ایک یہ میاں صاحب ہے کہ شراب کے لسنس جاری ہیں، جس کے وزارت کے دور میں لاہور کے اندر پرسوں ترسوں 4000 شرابی عورتوں اور مردوں نے جلوس نکالا ہے کہ ہمیں نئے پرمٹ جاری کیے جائیں۔ مبارک ہوئے، مبارک ہوئے میاں جی، مبارک ہوئے، آخو خیر مبارک، آخو یہ کوئی بات ہے؟ یعنی مفتی محمود بھی وزیر اعلیٰ تھا، اس نے شراب پر پابندی لگائی؟ اگر تم اسلام کے لیے مخلص ہو تو بتاؤ اسلام کیوں نہیں لاتے، کیا رکاوٹ ہے؟ ہم درباری ملا نہیں ہیں کہ تمہارے قصیدے پڑے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، تم غلط کرو گے تم پر تنقید کریں گے، صرف تنقید نہیں تمہارا پجامہ لا دیں گے، صرف تنقید کیا ہوتی ہے، تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں ننگا کر دیں گے اگر تم نے اسلام کا قانون نافذ نہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا تعلق سپاہی صحابہ کے ساتھ ہے جس کی ساری تاریخ قربانیوں سے بھی ہوئی ہے، جاؤ لیا کی سرزمین سے پوچھو، چوارا کے سہراؤں سے پوچھو کہ وہاں کارکنوں کا خون رنگ لایا ہے، اور آج پنجاب کے ایک زمین پر ایک گاؤں میں کوئی ثابت نہیں کرتا کہ کوئی رافضی صحابہ کو جلسے میں پھونک سکے، اے سپاہی صحابہ کا اعلان ہے کہ جو رافضی صحابہ کو جلسے میں بکواس کرے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا اس زمین پر رہنا ہمارے لیے روا نہیں ہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل 1831 بالا کوٹ کے پہاڑوں پر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، شاہ اسماعیل لڑتے ہوئے شہید ہوئے، سید احمد سجدے کی حق میں شہید ہوئے، سید احمد تہجد کی نماز میں سجدے میں سر ہے، اس حالت میں سید احمد کی گردن کاٹ دی گئی، اور شاہ اسماعیل لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اور شورش کشمیری کا وہ شعر مجھے یاد آیا کہ شورش نے بالا کوٹ کی سرزمین پر جا کر یہ شعر پڑھا تھا، جہاں مولانا شاہ اسماعیل کی قبر ایک پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے، دریا نیچے سے دریا نیلم بہ رہا ہے، ادھر کاغان کی چوٹیاں ہیں، ادھر ناران کے پہاڑ ہیں، ادھر ایک عجیب و غریب اتھا گہرائیاں ہیں، برف پوش وادیاں ہیں، اور ان وادی کے دامن میں شاہ اسماعیل اور 450 شہیدوں کی قبریں پہاڑ پر بنی ہوئی ہیں۔ تو شورش نے جا کر وہاں کہا تھا کہ اے سرزمین بالا کوٹ، اے مدفن شاہ شہید، اے سرزمین بالا کوٹ، اے مدفن شاہ شہید، تیری خاک پاک میں خابیدہ ہے ہردے سعید، آج تک کنہار کے نغموں میں ان کا سوز ہے، شمع ایما وادی کاغان میں افروز ہے، اور شہیدان بالا کوٹ کا تیری نہ یہ ہم پہ قرض ہے کہ شرک کی عمارت کو ڈھانا ہمارا فرض، یہ ہماری تاریخ 1831 6 مئی شاہ اسماعیل کی شہادت دن ہے، 6 مئی 1831، اے کاش اس ملک کی سرزمین پر وہ نوجوان پیدا ہوں جو گلی گلی کوچے کوچے میں شاہ اسماعیل کانفرنس منعقد کرائیں مئی کے پہلے ہفتے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ شاہ اسماعیل کی کیا تاریخ ہے۔ اللہ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو شاہ اسماعیل کا وہ کلام سناتا، نہ دیا تھا جو کلام شاہ اسماعیل کا کتابوں میں ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، اتنا عشق رسول، اتنا محبت والا انسان۔ 1831 کو یہ باب ختم ہو گیا، اس جنگ میں کچھ لوگ شریک تھے، کون سے؟ مولانا جعفر تانیس، مولانا ولایت علی، مولانا مملوک علی، یہ اس جنگ میں شریک تھے، اور اس کے علاوہ مولانا ولایت علی بھی تھے، مولانا جعفر تانیس تھے، اور اسی جنگ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی تھے، کیونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں یہ سید احمد شہید کے خلیفہ ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں۔ 1831 کو یہ باب ختم ہو گیا، تو اس کے بعد 1856 کو انگریز کی حکومت پورے ہندوستان پر پھیلتی نظر آئی، تو علماء نے تمام ہندوستان کے علماء کا ایک جگہ اکٹھ کیا، شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے کہا یا تو چپ کرے ہندوستان چھوڑ دو، یا انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلا۔ تو اس مجمع میں قاسم نانوتوی تھے، رشید احمد گنگوئی تھے، ایک آدمی نے کہا ہمارے پاس وسائل بڑے تھوڑے ہیں، تو مولانا قاسم نانوتوی کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کیا ہمارے پاس ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ جتنی بات کہی کہ ولولہ پیدا ہوا، اسی وقت جہاد کا فیصلہ ہوا۔ تو 1857 کی جنگ آزادی جو 4 مارچ 1857 کو شروع ہوئی اور 22 دن تک یعنی 26 مارچ تک وہ جنگ جاری رہی، اس جنگ میں ایک طرف علماء تھے، دوسری طرف برطانیہ کی ساری حکومت تھی۔ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں 1857 کا مارکا
اگر کوئی رضا خانی کہے کہ جی میری بھی کوئی تاریخ ہے تو اس کو کہو کہ 1857 کی جنگ آدی میں تمہارا کون سا مولوی شریک تھا، کون سا پیر شریک تھا، کون سا چودھری شریک تھا. اگر تم تاریخ کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ تو تمہیں کوئی بھی ایسا عالم، ایسا مولوی نظر نہیں آئے گا. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس جنگ کے دو محاذ تھے، ایک شاملی کا محاذ تھا، ایک امبا کا محاذ تھا. شاملی کے محاذ پر قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی تھی، سپہ سالار قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ محمد دامن شہید تھے. اور امبالا کے محاذ پر سپہ سالار جعفر تھانیسری تھا، مولانا ولایت علی تھا، مولانا مملوک علی تھا، یہ سارے اس جنگ میں موجود تھے. دونوں محاذوں پر جنگ ہوئی، 22 دن تک ایک جگہ، ڈیڑھ مہینے تک ایک جگہ جنگ ہوتی رہی. علماء کو فتح حاصل نہ ہو سکی. علماء کو فتح حاصل نہ ہو سکی، علماء کو کامیابی نہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے کئی ٹاؤٹوں نے، کئی درباری پیروں نے، کئی درباری ملاؤں نے اندر اندر انگریز کا ساتھ دیا. بالآخر علماء کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، علماء کو وہ تائید نہ مل سکی. اس کے بعد انگریز کو اور تقویت پہنچی کہ 1857 میں کئی مولوی ہم نے خرید لیے، کئی پیر خرید لیے. ایک طرف علماء کا ایک گروہ تھا جو انگریز سے ٹکرا، حافظ محمد دامن شہید ہو گئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بازو پر ورم آیا، مولانا رشید احمد گنگوہی کی کمر پر ورم آیا، اور 6 مہینے تک مولانا گنگوہی جیل میں رہے. اور اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ کے لیے روپوش رہے، اور اس کے بعد پھر مولانا قاسم نانوتوی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، حاجی امداد اللہ وہاں تشریف لے گئے. یہ عجیب و غریب واقعات ہیں. کچھ ڈیڑھ دو سال کے بعد مولانا قاسم نانوتوی واپس آئے، اور یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی بات ہے. انگریز نے برطانیہ سے آرڈر بھیجا کہ مولویوں کو ختم کیا جائے، مسجدوں کو ختم کیا جائے، مدرسوں کو ختم کر دیا جائے. گوجرانوالہ کے دوستو، آپ حیران ہو گئے کہ انگریز 1601 میں جب آیا تھا تو دلی کے ایک شہر میں 1000 دینی مدرسہ تھا، یہ سندھ کے ایک ایک بستی میں 80 دینی مدرسے تھے. لیکن انگریز نے 1861 میں اعلان کر دیا کہ مدرسے شہید کر دو، مسجدیں شہید کر دو. تمام مدارس شہید کر دیے گئے، مسجدیں شہید کر دی گئی، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ کا مدرسہ رحیمیہ پھر لوزروں سے شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد آرڈر ہوا کہ جو مولوی نظر آئے اس کو گولی سے اڑا دیا جائے. تاریخ کتاب سید طفیل احمد منگلوری کی کتاب ہندوستان کا روشن مستقبل اٹھاؤ، اور ہندوستان ایک اور کتاب تعلیمی سرگزشت اٹھاؤ، ایک اور کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان جس کو ایک انگریز ڈاکٹر ہنٹر نے لکھا ہے، اور ایک اور کتاب ایڈورڈ گبن نے، اور ایک اور کتاب مسٹر ٹامسن نے ہسٹری آف انڈیا جو کتابیں لکھی ہے. یہ وہ پرمغز کتابیں ہیں جن کتابوں کے حوالے میں آپ کو اپنی تقریر دے رہا ہوں. ساری تاریخ ان کتابوں میں موجود ہے، یہی ہندوستان کی اصل بنیادی تاریخ کی ماخذ کتابیں ہیں. ساری ہندوستان کی 200 سالہ تاریخ ان 6 کتابوں میں بند ہے. ان 6 کتاب کے بعد علماء ہند کا شاندار ماضی مولانا محمد میاں نے لکھی، یہ کتابیں بعد کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے ان سے پہلے جو ماخذ کی کتابیں ان کا حوالہ دیا. اس میں لکھا ہے کہ انگریز کے ایک پرستادہ، ایک قاصد نے، ڈاکٹر ولیم میور نے لکھا کہ اس وقت تک ہندوستان میں انگریز کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک مولوی موجود ہے اور عالم موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، قرآن موجود ہیں. چنانچہ 1862 میں انگریز نے 3.5 لاکھ قرآن کے نسخوں کو آگ میں جلا دیا، اور علماء اس وقت بھی ختم نہ ہوئے. تو ولیم میور کو عدالت میں طلب کیا گیا، اس نے کہا مولوی تو ختم نہیں ہوئے، دین تو ختم نہیں ہوا. تو ولیم میور نے 8 سال کا بچہ انگریز کی عدالت میں پیش کر دیا. اس نے کہا قرآن کو تو تم نے جلا دیا، اس بچے کے سینے سے قرآن کو کون نکال سکتا. اس کے بعد انگریز نے حکم دیا کہ مدرسوں کو شہید کر دو. چنانچہ دلی کے شہر میں ایک مدرسہ بھی باقی نہیں رہا، ایک ایک بستی میں مدرسے شہید، علماء کا قتل عام. اور اس کے بعد علماء کی کیا حالت تھی کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا، اور اوپر ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ دل میں اپنے خیمے میں تھا، مجھے خون کی بدبو آئی تو میں نے کیا دیکھا، پیچھے جا کر دیکھا کہ 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا ہے. اور انگریز نے کہا مولویوں ایک دفعہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے. ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء آگ پر پک گئے، اور اس کے بعد 40 علماء اور آئے وہ بھی آگ پر پک گئے. ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی. یہ حرف تمنا سے زبان کی دوریاں، سختیاں، دشواریاں، پابندیاں، مجبوریاں، یاد ایام جفا آخر بلائیں تو بلائیں کس طرح، دل فرنگی سے رائیں تو لگائیں کس طرح. ایک تاریخ
اس تاریخ کو آپ فراموش کیسے کریں گے؟ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر کا کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکتی ہو. علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے گردنوں کو باندھ دیا گیا, نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. اور میرے دوستوں, علماء کے قتل عام کا اعلان ہوا, جو داڑھی والا نظر آتا اس کو قتل کر دیا جاتا. مورخ کہتے ہیں کہ 14 لاکھ علماء اور مسلمانوں کو اس جنگ آزادی کے جرم میں شہید کیا گیا. 14 لاکھ علماء. یہ علماء کون تھے؟ یہ پیر کون تھے؟ یہ مجاہد کون تھے؟ یہ قربانی کس نے دی تھی؟ بتاؤ تو صحیح. توجہ کیجیے, یہ حاجی مداد اللہ کے شاگردوں نے دی تھی. جس وقت ہندوستان میں مدرسے ختم ہو گئے, مسجدیں ختم ہو گئیں, علماء کا قتل عام ہوا, این ان حالات میں 30 مئی 1866 رات کو خواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی زیارت ہے. حضور نے فرمایا, نبی قاسم, اگر اسی طرح ہندوستان سے علماء کا خاتمہ ہوا, دین مٹ جائے گا, اسلام مٹ جائے گا, مدرسے ختم ہو گئے, دین کا نام نہیں رہے گا. جاؤ دیوبند کی بستی میں جا کر ایک مدرسے کی بنیاد رکھو. مولانا قاسم نانوتوی صبح کو آئے, دیوبند کی بستی میں آئے, خود وہ نانوتر بستی میں تھے. جب دیوبند کی بستی میں آئے تو وہاں کوئی جگہ مدرسہ بنانے کی نہ تھی, کوئی پیسہ نہ تھا, ایک انار کا درخت تھا. قاسم نانوتوی نے انار کے اسی درخت کے نیچے اعلان کر دیا کہ لوگوں, میں نے مدرسہ بنا لیا ہے. انار کے اسی درخت کے نیچے قاسم نانوتوی نے بیٹھ کر قرآن پڑھانا شروع کر دیا, اس مدرسے کے نیچے, انار کے درخت کے نیچے. اور علماء کہتے ہیں کہ کئی سال تک اس دیوبند کے مدرسے کی کوئی چھت نہ تھی, بلکہ 17 سال تک مدرسے کی کوئی چھت نہ تھی. انار کا وہ درخت تھا, جب ایک چھپرا بنا لیا گیا تھا, وہاں تعلیم شروع ہو گئی. استاد مولانا قاسم نانوتوی نے رکھا, استاد کا نام ملا محمود تھا, اور جو شاگرد آیا اس کا نام بھی محمود تھا. استاد کا نام محمود ہے, شاگرد, استاد کا نام ملا محمود ہے, شاگرد کا نام ویسے محمود الحسن ہے, اور یہ محمود الحسن وہ ہے جس کو بعد میں شیخ الہند محمود الحسن کا لقب ملا. یہ وہاں بیٹھ کر دین پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. یہ 1867 کی بات ہے, 66 کی بات ہے, یہاں سے وہ مدرسہ علم شروع ہوا. میرے دوستوں, 1866 31 مئی کی صبح کو, 15 محرم الحرام کی صبح کو جو مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا, آج 1999 توجہ کیجئے, 1999 تک اس مدرسے کو 123 سال بنے ہوئے ہو چکے ہیں. 123 سال کی اس مدت میں اس مدرسے نے دنیا کو کیا دیا, قوم کو کیا دیا, ملک کو کیا دیا, دین کو کیا دیا, مسلمانوں کو کیا دیا, وطن کو کیا دیا. یہ تاریخ چند لفظوں میں آپ سماعت فرمائیں. 123 سال میں اس مدرسے نے 80,000 علماء دیوبند سے فارغ کر کے پوری دنیا میں بھیج دیے. اس 123 سال کی مدت میں 80,000 علماء اس مدرسے سے فارغ ہوئے, اور اس 123 سال کے عرصے میں 17,000 مدرسے ہندوستان میں 16 کروڑ مسلمانوں کے لیے قائم کیے گئے, اور اس مدت میں 11,000 مدرسے بنگلہ دیش میں آج بھی دین کا کام کر رہے ہیں, اور 4,500 مدرسے پاکستان میں آج بھی دین کا کام کر رہے ہیں, افریقہ میں 700 مدرسے آج بھی دیوبند کے دین کا کام کر رہے ہیں, مکہ اور مدینہ میں آج 2 بڑے مدرسے دین کا کام کر رہے ہیں, افریقہ میں, برطانیہ میں 450 مسجدیں دیوبندی دین کا کام کر رہی ہیں, بڑے بڑے مدرسے دین کا کام کر رہے ہیں. صرف برطانیہ نہیں, امریکہ میں, افریقہ میں, روس میں, چین میں, برطانیہ میں, افغانستان میں, افریقہ کے جزیروں میں, بر صغیر میں, ایشیا میں, اور پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں قاسم نانوتوی کا فیض پھیلتا ہے, پھیلتا جا رہا ہے. کافر لوگ اور مشرک آدمی, بدعتی آدمی, گالیاں دینے والے گالیاں دے رہے ہیں, تانے لگا رہے ہیں, گستاخ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ لشکر بڑھتا جا رہا ہے, یہ لشکر پھیلتا جا رہا ہے, یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے. ایک الیاس دہلوی کا لشکر جو پانی پتو کرنال سے 1944 کو چلا تھا, آج دنیا کے 180 ملکوں میں محمد کا اسلام پہنچا رہا ہے. اور پھر دیکھیے اس اسلام میں ایک مولانا مملوک علی, کیا نام ہے ان کا؟ ایک مولانا مملوک علی. مولانا مملوک علی کون ہے؟ مولانا مملوک علی وہ ہے جو مولانا قاسم نانوتوی اور سر سید احمد کا استاد ہے. استاد ہے. سر سید احمد کو آپ جانتے ہیں؟ سر سید احمد خان اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں کلاس فیلو ہیں, دونوں کا ایک استاد ہے. استاد کا نام ہے مولانا مملوک علی, اور شاگرد ہے قاسم نانوتوی اور سر سید. ٹھیک ہے, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سوال ہے کہ قاسم نانوتوی نے اس امت کو کیا دیا, اور سر سید نے اس امت کو کیا دیا؟ قاسم نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ بنا کر اس مسلمانوں کو کیا دیا, اور علی گڑھ یونیورسٹی بنا کر سر سید نے قوم کو کیا دیا؟ سر سید نے قوم کو بابو دیے, انگریز سے سر کے لقب لینے والے دیے. سر سید نے قوم کو سی ایس پی افسر دیے, کلرک دیے,
انگریز ٹائپس دیے، کلرک دیے، انگریزی بولنے والے دیے، سلوٹ مارنے والے انگریز دیے، ہیڈ پہننے والے دیے، کوٹر پتلون پہننے والے دیے، انگریزی بولنے والے دیے، ڈی سی اور ایس پی بنانے والے دیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے دیے، اور کھڑے ہو کر کھانا کھانے والے دیے، اور انگریز کا ترانہ گانے والے دیے، دولتانے اور ٹوانے دیے، اور انگریزی بولنے والے دیے۔ یہ سر سید کا کام ہے۔ اور قاسم نانوتوی نے قوم کو کیا دیا؟ قاسم نانوتوی نے قوم کو قرآن کے مفسر دیے، حدیث کے محدث دیے، دین کے مجاہد دیے، اور اسلام کے وارث دیے، مدرسوں کے استاد دیے، اسلام کے عالم دیے، مقرر دیے، ادیب دیے، فقیر دیے، امام دیے، حکیم دیے، اور ان حکیموں میں، ان اماموں میں چند علماء ناقابل تسخیر ہیں۔ ان علماء میں ایک وہ عالم دیا جس کو شیخ الہند مولانا محمود الحسن کہتے ہیں۔ شیخ الہند محمود الحسن کون ہے؟ جس نے 1911 میں ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک ریشمی رومال انگریز کے خلاف چلائی۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کو انگریز نے مکہ مکرمہ سے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن جس نے قرآن کی تفسیر مالٹا کی جیل میں لکھی۔ اور گجراوالا کے دوستو، ایک حیرت انگیز انکشاف آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ شیخ الہند محمود الحسن جس وقت مالٹا کی جیل میں گئے، اس وقت مالٹا کی جیل میں، مالٹا کے جزیرے میں 650 قیدی موجود تھے۔ راشدی صاحب، 650 قیدی مالٹا کی جیل میں اس وقت موجود تھے جب شیخ الہند وہاں پہنچے۔ ان قیدیوں میں برطانیہ کے قیدی بھی تھے، ان قیدیوں میں الجزائر کے قیدی بھی تھے، ان قیدیوں میں ہندوستان کے کچھ قیدی بھی تھے۔ شیخ الہند قید کر کے، مولانا حسین احمد مدنی کو قید کر کے وہاں بھیجا گیا۔ شیخ الہند سب سے بڑے وہاں عالم قرار پائے۔ تو شیخ الہند نے 650 قیدیوں کو قرآن کی تفسیر پڑھانا شروع کر دی مالٹا کی جیل میں۔ گجراوالا کے دوستو، یہ ایک بالکل نئی بات ہے جو میں نے ایک انگریزی کی کتاب میں، جو یوان سے شیخ الہند کی تاریخ پر چھپی ہے، اس کا حوالہ دے کر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ شیخ الہند ہندوستان کی تاریخ کا، یونان کے مورخ نے لکھا ہے کہ شیخ الہند کی حیثیت اور شخصیت کو ہندوستانی شاید جانتے ہو، لیکن یونان کا مورخ یہ کہتا ہے کہ شیخ الہند وہ انسان ہے اس پوری دنیا میں جس نے دنیا کے تمام سامراج کو ناک چلے چپوا دیے۔ اس لیے کہ 1911-1914 میں جب شیخ الہند وہاں پہنچے تو 600 قیدی وہاں موجود تھے۔ اس وقت پوری دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ دنیا کا نقشہ یہ تھا کہ یہ عرب امارات نہیں تھی، یہ 22 عرب ملک نہیں تھے، صرف حجاز عرب تھا، سعودی عرب بھی کوئی نہ تھا، اور یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں، یہ قطر، یہ شام، اور یہ عرب امارات، اور یہ عمان اور عجمان، اور یہ اسی طرح راس الخیمہ، یہ کوئی ریاست مسلمانوں کے پاس نہ تھی، سب جزیرے، سب بستیاں تھیں جو انگریز کی متحتی میں تھی۔ انگریز اس پر قابض تھا، یعنی برطانیہ ان پر قابض تھا، اور مصر پر بھی برطانیہ کا قبضہ تھا، اور الجزائر پر فرانس کا قبضہ تھا۔ فرانس کو یورپ کہتے ہیں، برطانیہ اور امریکہ کو تاریخ کی کتابوں میں یورپ کا نام نہیں دیا جاتا، یورپ فرانس اور اس کے متحد کے ممالک ہیں۔ دیکھیے، فرانس کا ملک جو تھا یہ بھی انگریزوں کی طرح کئی ملکوں پر قبضہ کر چکا تھا، مثلا الجزائر پر فرانس کا قبضہ تھا، عرب کی ساری ریاستوں پر فرانس کا قبضہ تھا۔ تو دیکھیے، عرب کا یعنی الجزائر بھی غلام تھا، مصر بھی غلام تھا، ہندوستان بھی غلام تھا، اور ان غلام ملکوں کے سارے مجاہد مالٹا کی جیل میں تھے، اور ان مجاہدوں کا استاد شیخ الہند محمود الحسن تھا۔ اور پھر آپ ایک بات پر توجہ کریں، بعد میں کیا ہوا کہ الجزائر کو آزاد کس نے کرایا؟ الجزائر کو آزاد کرانے والے کا نام شیخ بشیر الجزائری ہے، شیخ عبد القادر الجزائری ہے۔ تو یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے مالٹا کی جیل میں شیخ الہند سے قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ الجزائر کی تحریک آزادی کا بانی وہ شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ اور الجزائر آزاد ہوا تو اس کے بعد یہ سارے عرب ملک آزاد ہوئے، گویا کہ عرب ملکوں کی اکثریت کی آزادی شیخ الہند کے شاگردوں کے ہاتھوں ہوئی۔ اور مصر آزاد کس نے کرایا؟ جس کا نام سید سعد زغلول پاشا تھا۔ یہ سعد زغلول پاشا اور مجاہد مصر ہے جس نے مصر کو آزاد کرایا ہے برطانیہ کے تسلط سے۔ یہ سعد زغلول بھی 1917 میں شیخ الہند کے پاس قرآن تفسیر مالٹا کی جیل میں پڑھتا تھا۔ تو گویا کہ پوری دنیا میں برطانیہ کے تمام ممالک کو آزاد کرانے کا سہرا شیخ الہند کے سر ہے، روس کے، فرانس کے ملکوں کو آزاد کرانے کا سہرا شیخ الہند کے شاگردوں کے سر ہے۔ ایک اتنا بڑا آدمی جو مالٹا کی جیل میں قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے 70 ملک اسی محمود الحسن کے شاگردوں نے آزاد کرائے۔ یہ کتنا بڑا مجاہد تھا، کتنا عظیم انسان تھا، یہ کتنی بڑی میری تاریخ ہے، اس تاریخ کا تو مقابلہ تو کر. میں اس شیخ الہند کو خراج عقیدت کیوں نہ پیش کروں، قاسم نانوتوی کو خراج تحسین کیوں نہ پیش کروں، جس کے بارے میں شورش کشمیری کہتا ہے، قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتا ہے کہ شافعی کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا، شافعی کونوں کا کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اور پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بتکدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا. یہ شیخ الہند کون؟ یہ مولانا قاسم نانوتوی ہے. اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں شورش نے کہا کہ اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ بے مثال، سنت خیر الورا دمدمے گاتا رہا. اور شیخ الہند کے بارے میں شورش نے کہا کہ گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، گردش دورہ کی سنگینی سے تراتا رہا، اور مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا. اور مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں کہا کہ شہر استبداد کے دیواروں در ڈھاتا رہا، گمشدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا، خواجہ کونین کے روضے کی جالی تھام کر نور کے تل کے دعا کے ہاتھ پھیلاتا رہا. یہ میرے پیغمبر کے عاشقوں کی جواب ہے. توجہ ہے، کچھ آپ کو پتا تھا، مختصر تاریخ کا پتا چلا. اب دیکھیے، دیوبند کا مدرسہ قائم ہو گیا، اس کا پہلا شاگرد کا مولانا شیخ الہند محمود الحسن ہے. تو شیخ الہند نے کتنے بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے؟ میرا یہ دعویٰ ہے، توجہ کیجئے، اسلام کی پوری تاریخ میں امام ابو حنیفہ کے بعد اور ابن تیمیہ کے بعد شاگردوں کی اتنی بڑی کھیپ کسی اور آدمی کو نہیں ملی جتنی شیخ الہند کو ملی. امام ابو حنیفہ کو شاگرد ملا قاضی ابو یوسف، امام محمد برگزیدہ لوگ تھے. ابن تیمیہ کو شاگرد ملا حافظ معاذ الدین ابن کثیر، یہ شاگرد ملا، اور وہ شاگرد ملا ابن قیم ابن جوزی، ایسے بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن محمود الحسن کو شاگرد ملا عبداللہ سندھی، اور وہ عبداللہ سندھی، اس کو انگریز نے جلاوطن کیا 1911 میں، تو اس کی داڑھی کے بال پھوٹ رہے تھے، اور جس وقت وہ واپس آیا تو اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. 25 سال سے 30 سال تک روس کے صحراؤں میں لینن کے دروازے پر محمد کا اسلام پیش کرنے والا عبداللہ سندھی شیخ الہند کا شاگرد تھا. اور شیخ الہند کے ایک شاگرد کا نام حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ، جس نے 1500 کتابیں لکھ کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. اور شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا انوشا کشمیری، جس کی کتاب فیض الباری عربی کی شرح بخاری کی انہوں نے لکھی، تو پورا دنیا اب حیران رہ گیا. شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا مفتی کفیت اللہ دہلوی، جس کو مصر کے ایک عالم نے کہا تھا کہ روح زمین پر مفتی کفیت اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا سید حسین احمد بدوی پیدا، زبان پہ اے بارے خدایا کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. کیسا عجیب آدمی تھا حسین احمد بدنی، کہ جس نے 55 سال حدیث پڑھائی. دیوبند کی پوری تاریخ میں ایسا انسان نے 55 سال حدیث پڑھانے والا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 80,000 علماء دیوبند سے آج تک فاضل ہوئے، لیکن 80,000 علماء میں 32,000 علماء صرف حسین احمد مدنی کے شاگرد. 32,000 علماء، قواعد پڑھو، اتنا بڑا آدمی. اور وہ حسین احمد مدنی مالٹا کی جیل میں ہے، گھر سے خط گیا کہ 19 افراد گھر کے فوت ہو گئے، باپ فوت گیا، رشتہ دار فوت ہو گئے، کوئی میرے تیرے جیسا ہوتا رونے لگ جاتا. لیکن حسین احمد مدنی نے جواب میں جو خط لکھا اس پر 2 شعر لکھے. آپ کا ذوق تازہ ہے تو سناتا ہوں. مولانا حسین احمد مدنی نے مالٹا کی جیل سے 2 شعر لکھے، اور شعر بڑے عجیب ہیں. اللہ کو خطاب کیا ہے حسین احمد مدنی نے، اللہ کو خطاب کر کے کہا تیرے عشق میں کوہ غم، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جھوس ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، اور مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. یہ لوگ تھے، یہ ہمارے اکابر ہیں، اور وہ میرا بزرگ ہے، میرا پیر و مرشد ہے عطا اللہ شاہ بخاری، جس کو انگریز نے 9.5 سال جیل کی سزا دی، 3 دفعہ پھانسی کا حکم ہوا، 3 دفعہ زہر دیا گیا. کلکتہ کے نوجوان لدھیانے میں ضمانت کرانے گئے تو شاہ جی نے جیل کے سلاخوں سے کہا یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، کچھ جی تو لوں گا قرار سے. یہ قفص ہی مجھ کو عزیز ہے، کچھ چیز تو لوں گا قرار سے، اور مجھے اب چمن میں نہ لے لو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا ہی بلبل زار سے، خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہار سے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری جو اٹک کی جیل میں چکی پیستا، ایک من گندم روزانہ پیستا ہے عطا اللہ شاہ بخاری. ظفر علی خان نے اسی کو کہا تھا کہ یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت پر کہ تیرے خاطر چکی ہم نے جیل میں پیسی. یہ تاریخ ہے اور وہ اللہ شاہ چکی پیس رہا ہے. اللہ اکبر، گورا افسر تہجد کے وقت آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ عطا اللہ جی شاہ بخاری جیل میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بہت چلتی آ رہی ہے. اولیاء کی کرامت بر حق ہے کرامت. اور عطا اللہ شاہ بخاری نے وہ شعر بھی تہجد کے وقت پڑھا تھا جب ساری جیل میں سناٹا تھا. عطا اللہ شاہ کہتے ہیں کہ 3 سال جیل میں گزر گئے تھے، کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا، کوئی رشتہ دار نہیں آیا، کوئی روٹی پہنچانے نہیں آیا. تو تہجد کے وقت شاہ جی نے شعر پڑھا، ساری جیل کے لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ ہم دروازہ توڑ دیتے ہیں. عطا اللہ شاہ نے کہا نہیں، یہ میرے ولولے اور جذبے کی بات ہے. عطا اللہ شاہ نے شعر پڑھا کہ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا. یہ بڑے لوگ تھے، یہ ان کی عظمت تھی، یہ ان کی درخشندہ کہانی تھی. میں احمد علی لاہوری کو سلام کرتا ہوں جس کو انگریز نے برف کے ایک بلاک پر لٹا دیا اور ایک اور بلاک اس کے جسم پر رکھا. اور انگریز نے کہا احمد علی کیا خیال ہے؟ فرمایا میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن میرے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے ہو. یہ احمد علی لاہوری تھا جو لاہور میں آیا، قرآن کا درس شروع کیا، سکھوں اور ہندوؤں نے پتھر مارے. 40 سال کے بعد جب اسی شیرالہ سے اس کا جنازہ اٹھا تو 250,000 آدمی دھاڑے مار کر رو رہا تھا. یہ احمد علی لاہوری کی تاریخ. کوئی اس تاریخ کا تو مقابلہ کرے، کوئی اس تاریخ کی کہانی، اس کی مثال تو پیش کرے. میں اس قاسم نانوتوی کی عظمت کو کیوں نہ سلام کروں کہ جس کا علم بھی گنبد خضرا سے آیا ہے، جس کی ولایت بھی گنبد خضرا سے آئی ہے، جس کا شجرہ سب تاجدار رسالت تک پہنچتا ہے. مجھے حق ہے کہ میں اپنا شجرہ بیان کروں، تو یہ حق ہے کہ تو اپنا شجرہ بیان کرے. اگر تیرے پاس تیرا شجرہ نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دے کہ میں تیرا بھی شجرہ بیان کروں. ٹھیک ہے نا بھائی، مجھے حق ہے. میں نے یار جانا تھا، وقت بہت ہو گیا ہے یار، وقت بڑا ہو گیا، گڈی نہ نکل جاوے ہے. جدن گڈی سے جانا ہوگی گڈی آن بھی رائٹ ہے. توجہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمت اللہ علیہ، دین کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم، قرآن کا علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے. شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی علامہ محمد بن احمد صاحب مجمع البہار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع بن صبی سے، شیخ ربیع بن صبی شیخ اسام الدین صاحب تنظر المال سے، شیخ اسام الدین نے شیخ محمد عارف سے، شیخ محمد بن عارف نے دو واسطوں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ مبارک نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک سے، انس بن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ سے. یہ میرے علم کا شجرہ ہے، کہو یہ میرے علم کا، یہ میرے ماضی کی درخشندہ کہانی ہے کہ میرا شجرہ علم گنبد خضرا تک پہنچا. میرے علم کا شجرہ گنبد، اور جس کا علم مدینے سے آئے وہی اہل سنت ہوتا ہے. وہی کا علم مدینے سے آئے وہی اہل، اور جس کا شجرہ ٹرانسفارمر فارمر والی سرکار تک پہنچے وہ بھی کوئی بات ہے. ایسی قوم دنیا میں نہیں آئی. بڑا شور سنتے میں پہلو میں، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا ایک قطرہ خون نہ نکلا. ہم سواد اعظم ہیں، ہاں جی ہونا ہم سواد اعظم ہیں. سواد بی بی لے گئی، آزم تیرے کو رہ گیا، سواد سارا ہی لے گئی. لینے کی گل کرو، لے گئی تھی آزم ہے گئی اپنے کو. الیکشن سے پہلے بیان آیا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، لیکن جس وقت الیکشن کا اعلان ہوا کاغذ جمع کرانے آئے. اخبار نویسوں نے پوچھا شاہ جی کاغذ جمع کرا رہے ہیں؟ کہنے لگا رات خواب میں غوث العظم نے حکم دیا ہے کہ الیکشن ضرور لڑو، آئندہ حکومت تمہاری ہوگی. بلے اس واسطے الیکشن لڑ کے ہار کے بغداد ٹر گیا سی کہ نہیں آئے بغداد جا کے کی کیا ہے اتے رویا کہ ساری عمر تیرے نام سے گیارہویں کرائیاں یتیماں دے مال کھادے تیرے نام سے کھادے اسی کرائی تیرے نام سے پر تو ساڈے نال کی کیتی ہوں سائی سملی جی کوئی سیٹ دے دے آیا انہیں آخیا مشکاں دی اتنے جگہ کوئی نہیں کہاں آیا سواد یاد بتاؤ تو سی پاگل بناتے تھے لوگوں کو ہمارے ساتھ عوام ہیں پاکستان کا 80% حصہ ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ کون ہے ایک رائے ونڈ جیسا تبلیغی جماعت کا اجتماع تو آج تک کر کے دکھا نہیں سکے ایک اجتماع جیسا لاؤ اور تبلیغی جماعت جس مسجد میں جاتی ہے بستر اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہو اور اس مسجد میں تو ثواب ملتا ہے 27 نمازوں کا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے 27 نمازوں والی مسجد سے تبلیغی جماعت کو نکالا مجھے بھی خدا نہ کہنا اگر تمہیں 100,000 والی نہ نکالوں جہاں 100,000 کا ثواب ملتا ہے نکالا ہے یا نہیں ہن رونگے نے 54 مولویاں دے فوٹو لگ گئے نے جدے ایئرپورٹ تے اشتہاری ملزم 54 مولوی نہیں جا سکتے ہاں جی پاکستان دے ہی نے خیر فوٹو لگے نے ماشاءاللہ بتاؤ اگر تم عاشق ہو تو فوٹو وہاں کیوں لگے کہاں گئے مشکل کشا کہاں گئے حاجت روا کہاں گئے داتا تمہارے مسلمانوں کا داتا تو ایک اللہ ہے اور خواجہ علی حجویری کا داتا بھی ایک اللہ ہے خواجہ علی حجویری کا داتا بھی ایک اللہ کے سوا کوئی داتا کسی کا نہیں نبیوں نے بھی خدا سے مانگا ولیوں نے بھی خدا سے مانگا کسی اور سے مانگا بولو تو صحیح کہتے جی یہ علماء دیوبند اولیاء کو نہیں مانتے ہم ولیوں کو مانتے ہیں وڑوں کو نہیں مانتے ایک ولی ہوتا ہے ایک وڑ ہوتا ہے وڑ وہ ہوتا ہے جس طرح قصور میں ایک پیر صاحب آئے اعلان کیا کئی سال کی بات ہے کہ ہر مرید مجھے مہینے کے 5 روپے دیا کرے ایک مرید کہنے لگا جی میں تو نہیں دیتا کہنے لگا تو 5 روپے نہیں دے گا تو قیامت کے دن تیری بخشش نہیں کراؤں گا وہ بھی آگے سے پورا تھا اس نے کہا جی میری بخشش تو تب روکے گا مجھے تو جنت سے تب روکے گا کہ تجھے کوئی جنت میں جانے دے گا کئی دنوں کے بعد خواب آیا کہنے لگا جی پیر جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ شہد کے آپ کا ہاتھ شہد کے پیالے میں ہے میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں پیر نے کہا مجھے 5 روپے مہینے کے تو مان لیتا تیرا ہاتھ بھی شہد کے پیالے میں آ جاتا اس نے کہا جی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹنے لگے میں آپ کی انگلیاں چاٹنے لگا آپ بتاؤ کہاں گئی پیر یہ واقعہ اخباروں میں آیا ہے ایسے وڑوں کو ہم نہیں مانتے وڑوں کو اللہ جھگڑا قرآن حدیث کا نہیں ہے جھگڑا بعض ملاؤں کے اس لیٹر بکس کا ہے یہ لیٹر بکس ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ آپ نے اس پیٹ کو لیٹر بکس کیوں کہا ٹھیک ہے میں نے کہا لیٹر بکس ہوتا ہے اس میں رجسٹری بھی آ سکتی ہے بک پوسٹ بھی آ سکتا ہے پارسل بھی آ سکتا ہے اس میں برانگ بھی آ سکتا ہے میں نے کہا ملہ کا یہ جو لیٹر بکس ہے اس میں روٹی بھی آ سکتی ہے حلوہ شریف بھی آ سکتا ہے اس میں 11ویں والا برانگ بھی آ سکتا ہے یا نہیں وہ مقابلہ علماء دیوبند کے ساتھ کس چیز میں کرو گے بتاؤ تو صحیح سعد اعظم تو تمہارے ساتھ ہے حکومت تو تمہارے پاس ایک ضلع میں تمہارے پاس نہیں اور حکومت تو بلوچستان میں حضر الرحمان کی ہے سعد اعظم تمہارے ساتھ کیسے جاؤ بلوچستان میں جا کر دیکھو 5 علماء وزیر ہیں 5 وزیر خزانہ مولا عصمت اللہ بی بی سی نے کہا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مولوی نے خزانے کا بجٹ پیش کیا اور بجٹ بھی زبانی پیش کیا اور اس پر جو اعتراض ہوئے وہ بھی زبانی دیے اور یہ آکسفورڈ کے پڑھنے والے 10 مشیروں کو ساتھ لا کر بجٹ پڑھتے ہیں اور اعتراض ہو تو 40 دنوں کے بعد جواب ہوتا ہے لیکن ایک دیوبند کے فاضل عالم نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر بجٹ پڑھا وہی جواب دیے پیش کرو کوئی مثال اور 5 علماء وزیر ہیں، گاڑیاں حکومت کی واپس کر دی، گلیوں میں بہرا لگا رہے ہیں، سڑکوں پہ گلیوں پہ گشت ہو رہا ہے وزیروں کا، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہو سکا. جاؤ جا کر بلوچستان دیکھو، شراب کے پرمٹ منسوخ کر دیے گئے، جوا ختم، بدماشی ختم. کوئی بچہ جو قرآن پڑھا ہوا ہو اس کو 10ویں جماعت میں داخلہ نہیں مل سکتا. جا کر قانون تو دیکھو. ہم ایسے اسلام کو مانتے ہیں جو امن ہو، جو صرف ووٹ لینے کے لیے ہو، کرسی بچانے کے لیے ہو، اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے ہو. ہم ایسے دعووں کو نہیں مانتے. یہ کہنے جی سواد اعظم ساڈے نال ہے، سواد اعظم چنگا تیرے نال ہے، کہ وہ کراچی میں جو ان مقابلے میں ایم کیو ایم کا آدمی کھڑا تھا، وہ لڑکا 19 سال کا لڑکا، آپ حیران ہو، 19 سال کا لڑکا یا 20 سال کا ہوگا ہے جی، آپ اس لڑکے کو دیکھیں، یعنی اس لڑکے کو اس لڑکے کی درخواست مسترد کر دی کہ تیری عمر چھوٹی ہے اس وجہ سے، لیکن اس نے سرٹیفکیٹ پیش کر کے عمر کے لیے ریلیف حاصل کیا اور اس کے بعد اس کو کھڑا ہونے کا موقع ملا. اور اس کی وہ ریڑی لگاتا تھا، ایم کیو ایم سے آنے سے پہلے ریڑی لگاتا ہے، چھوٹا سا لڑکا ہے، اور وہ اس جبا و دستار کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اس نے 82,000 ووٹ حاصل، اور اس سواد اعظم والے نے 5,000 ووٹ. قربان جواں تیرے تھے، تیری اکثریت ہے قربان جواں، 5,000 ووٹ، ڈپ نہیں مردا، جا ٹر جا اتے بغداد ہی. اب میں نے کہا، وہ پچھلے دنوں میری پشاور میں تقریر تھی، میں نے کہا اب ہمیں تمہارے جواب دینے کی ضرورت نہیں، اب تمہارے لیے طاہر القادری کافی. طاہر القادری، اور 500 سال ہو گئے احمد رضا بریلوی کے فتوے تم اٹھائے پھرتے ہو کہ اس نے فتوے میں لکھا قاسم ننوتوی کافر، رشید احمد گنگوئی کافر، اشرف علی تھانوی کافر، جو ان کو کافر نہ کہے وہی کافر. اور تمہارے باقی مولویوں نے، مولوی طیب دانا پوری نے تجانب اہل سنت میں لکھا کہ قائد اعظم کافر، علامہ اقبال کافر، شبیر احمد عثمانی کافر، سب کو کافر کہا. اور پھر مولوی احمد رضا بریلوی نے یہ بھی کہا کہ جو قاسم ننوتوی کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، جو رشید احمد گنگوئی کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، لیکن یہ تمہارے اندر سے تمہارا ایک پروردہ طاہر القادری کہتا ہے کہ جو ہمارے دیوبند کو کافر کہتا ہے وہ خود بے ایمان ہے. اب میں کیا جواب دوں؟ اعلی حضرت کا کیا بنا اس تمہارے بچے کے فتوے سے؟ اور بولو تو صحیح، کچھ بنا کیا بنے گا؟ ان فتووں کو کیا ہو گیا؟ تمہارا آدمی کہتا ہے، تمہارا آدمی کہ علماء دیوبند سلمان ہے. 100 سال سے رضا خانیت کی عمارت کا جو محل تھا، اس محل کے نیچے تمہارے آدمی نے آ کر شگاف ڈالا. تمہاری تو ساری بات ہی اسی میں تھی کہ تبلیغی جماعت والے کافر، فلاں کافر، سارے مولوی کافر، سارے پیر کافر، سارے علماء دیوبند کافر، ان کے قریب نہ جاؤ، یہی کہتے تھے نا. اب بتاؤ، چلو تم کہو جی طاہر القادری تو ایک نوجوان ہے، اس نے غلط فتویٰ دیا. یہ میرے پاس ایک کتاب آئی ہے، یہ انڈیا کے ایک عالم کی کتاب ہے، دیکھیے. مفتی خلیل احمد رضوی برکاتی بدایونی، بدایون ہندوستان کا رضا خانیوں کا بہت بڑا مرکز، اس کے مفتی اعظم جن کی عمر 82 سال، ابھی چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی، ہندوستان کی چھپی ہوئی تھی، اب یہ پاکستان میں بھی چھپ گئی ہے. اس کتاب کو مفتی خلیل رضوی برکاتی بدایونی نے لکھا، کتاب کا نام ہے انکشاف حق. اس کتاب میں کیا لکھا تھا جو کریں، بڑی عجیب و غریب بات لکھی انہوں نے، لکھا کہ مولوی احمد رضا بریلوی نے علماء دیوبند پر جتنے کفر کے فتح لگائے سب دشمنی، تعصب اور بدنیتی پر مبنی تھے، سارے فتوے غلط ہیں، علماء دیوبند عاشقان رسول کی جماعت ہے. یہ کتاب 225 صفحے کی ہے، پڑھو. اس کے تمام ابواب میں یہ دیکھیے، اس کے جتنے بھی ابواب ہیں تقریباً اس کے 36 ابواب ہیں کتاب. اس نے علماء دیوبند کی ایک ایک عبارت کا ریسرچ کی کہ علماء دیوبند کی فلاں عبارت پر جو مولوی احمد رضا کا اعتراض ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ عبارتیں پہلے بزرگوں میں فلاں فلاں نے لکھی ہے، یہ عبارتیں بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی قابل اعتراض نہیں. اور آخر میں انہوں نے یہ لکھا کہ مولوی احمد رضا بیلوی کا تعلق اس گروہ سے کہ جس گروہ کا کام خام خواہ اہل حق کو کافر بنانا ہے. اور بڑی عجیب بات لکھی، فرشتی کہ امام ابو حنیفہ سے لے کر قاسم نانوتوی تک ہر دور میں اہل حق کو کافر کہنے والے کئی پاگل لوگ گزرے ہیں، ان پاگلوں میں احمد رضا کا نام. یہ دیکھو، یہ اس کتاب میں ان کے اپنے آدمی لکھا. اور پھر اس کتاب کے شروع میں میں نے ان کے تمام پیروں کی وہ روایتیں اپنے مقدمے کے طور پر دی ہیں. یہ کتاب فیصل آباد سے چائے ہوئی ہے. دیکھیے، بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے پیر ہیں، کہتے ہیں نا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو بریلوی بھی اپنا پیر سمجھتے ہیں، دیوبندی بھی. اور اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ہے ضیاء القلوب، دلی کی چھپی ہوئی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو صاحب اس فقیر سے محبت رکھیں وہ مولوی رشید احمد گنگوئی اور مولوی قاسم نوتوی کو جو تمام کمالات کے جامع ہیں میری جگہ بلکہ مدارس میں مجھ سے فوق سمجھے، ایسے لوگ زمانے میں نایاب ہیں. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر. اور اسی طرح پیر بیر علی شاہ، اسی طرح پیر جمال علی شاہ، اور بریلوی حضرات کے جتنے بھی پاکستان کے پیر ہیں ان کی عبارتیں علماء دیوبند کے حق میں اس کتاب میں موجود. اب بتاؤ مولوی احمد رضا کا فتویٰ کہاں گیا؟ ایک آدمی کہنے لگا جی علم تو تمہارا مدینے تک پہنچا لیکن پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں. میں نے کہا علماء دیوبند چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، قادری بھی ہیں. دیکھو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے ولایت سبق حاصل کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، حاجی امداد اللہ نے میاں جنور محمد سے، میاں جنور محمد نے شیخ عبدالباری سے، شیخ عبدالباری نے شیخ عبدالحادی سے، شیخ عبدالحادی نے شیخ عبدالدین سے، شیخ عبدالدین نے شیخ عبداللہ قرودلوی سے، شیخ عبداللہ قرودلوی نے خواجہ جلال الدین تھانیسری سے، خواجہ جلال الدین تھانیسری نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے، خواجہ علاء الدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین گان شکر سے، بابا فرید الدین گان شکر نے خواجہ علی سے، خواجہ مودود چشتی سے، خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ محمد بن عارف سے، خواجہ محمد بن عارف نے خواجہ محمد بن احمد سے، خواجہ محمد بن احمد نے خواجہ سلطان ابن حبیرہ سے، سلطان ابن حبیرہ نے خواجہ فضیل ابن عیاض سے، فضیل ابن عیاض نے حضرت حسن بصری سے، حضرت حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے. چاروں سلسلوں میں خلاف نقشبندی، شور وردی، چشتی، قادری. اب بتاؤ مولانا رشید احمد گنگوئی کا سلسلہ ولایت میں حضور تک پہنچا ہے یا نہیں؟ اور علم قاسم نانوتوی کا سجرہ پیغمبر تک پہنچا ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. مولانا شیخ الہند محمود الحسن کا ایک شعر تحفے کے طور پر میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. شیخ الہند نے حضور کے شان میں ایک شعر کہا. مولانا اخلاق حسین دہلوی اس کے ناقل ہیں. شیخ الہند نے حضور کو، خیر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کو خطاب کر کے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے. جنت کو خطاب کر کے کیا کہا؟ کہ تجھ میں اے جنت، تجھ میں حورے قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سبحان اللہ، کوئی مثال پیش کرے. مولانا رشید، مولانا قاسم نانوتوی نے حضور کی شان میں چند اشعار کہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. توجہ ہے، کوئی بات میری سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ علماء دیوبند کے شاندار ماضی کی مثال برے صغیر میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. کوئی باتیں سمجھ میں آئی آپ؟ مولانا شیخ الہند محمود الحسن کے ایک شاگرد ہیں علامہ شبیر احمد عثمان، ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے. اگر علامہ شبیر احمد عثمانی نہ ہوتے میرا چیلنج ہے کہ پاکستان آج تک قائم نہ ہوتا. قائد اعظم کے ساتھ مل کر علامہ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان بنایا. بتاؤ اگر تمہارا بھی کوئی مولوی پاکستان بنانے میں تھا تو قائد اعظم تو نے پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی کو کیوں کہا؟ اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پرچم کیوں لہرایا؟ مغربی پاکستان دنیا میں دیوبند کے علماء دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور آپ علماء دیوبند ساتھ ہیں، آپ علماء دیوبند کے شاندار ماضی سے متفق ہیں. اس کا اظہار میں نے مختصر انداز میں کیا. یہ کتاب ہے جو کچھ میں نے بیان کیا شاہ ولی اللہ سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری تک، تقریباً کافی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تک ہندوستان کے 100-150 سالہ علماء کی یہ تاریخ ہے. اور یہ کتاب انکشاف حق، اس کے اور یہ تاریخ آزادی کے چند نسخے یہ بار سامنے سٹال کتابوں کا موجود ہے. لے جائیں، مختصر ان کا ہدیہ ہے، کوئی چندہ نہیں ہمیں اکٹھا کر رہے. انکشاف حق کا 25 روپے ہدیہ ہے، دوسری کتاب کا 12 روپے، اور یہ کتاب ہے، یہ ایک سٹکر ہے. آپ نے یا اللہ مدد، رافضی اور رضا خانی سٹکر لگاتے ہیں یا علی مدد. یا علی مدد کہنا مسئلہ سنت نزدیک شرک ہے. یا علی مدد کہنا کیوں؟ کہ یا حضرت علی نے بھی مدد خدا سے مانگی. بھئی یہ چٹوں کا جواب رہتا ہے. ایک منٹ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، کوئی نہ جائے، تشریف رکھیں. یہ یا علی مدد جو ہے، یہ سٹکر ہر مسلمان کے گھر میں دروازے پر اویلیبل ہونا چاہیے. باہر سٹکر بھی موجود ہے. لیکن میری عادشہ کی والدہ کی کنیت ام رومان تھی، ان کا حقیقی نام کیا تھا؟ حضرت والدہ کی کنیت، حضرت عائشہ کی والدہ کی کنیت ام رومان تھی، والدہ کا حقیقی نام کیا تھا؟ والدہ کا حقیقی نام زینب تھا. والدہ کا حقیقی نام، اور یہ آپ کو اردو کی کسی کتاب میں زینب نام نہیں ملے گا. عربی کی ایک کتاب ہے اسد الغابہ، اس میں یہ نام موجود ہے. سوال ہے کہ شیر اسلام مولانا حق نواز جنگوی متحدہ علماء کونسل میں شریک ہو گئے ہیں، کیا انہوں نے JUI فضل الرحمان گروپ سے علیحدگی اختیار کر لیا یا نہیں، اور وہ متحدہ علماء کونسل میں کیوں شریک ہوئے؟ یہ آپ کا سوال بڑا معقول ہے. آپ حضرات نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ متحدہ علماء کونسل میں اگر شامل ہو گئے تو وہ جمعیت علماء اسلام سے نکل گئے؟ یہ کوئی لازم ملزوم بات ہے؟ ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے. مولانا فضل الرحمان ہمارے قائد ہیں، یہ بات یاد رکھیں. ہم روز روز جماعتیں نہیں بدلا کرتے. متحدہ علماء کونسل میں انجمن سپاہ صحابہ شریک ہے. انجمن سپاہ صحابہ ایک اپنی علیحدہ جماعت ہے جو مذہبی بنیاد پر روافض کے خلاف کام کر رہی ہے، اور ایک عورت حکمران ہے جو رافضی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے. ہم اس کے لیے، یہ مذہبی معاملہ ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کے پابند نہیں ہے، اور جمعیت علماء اسلام میں شامل ہے. میرا تعلق مولانا فضل الرحمان سے ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق، اور ایک بات اور یاد رکھیں، اگر ہمارا تعلق مولانا فضل الرحمان سے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا عبداللہ درخواستی یا مولانا سمیع اللہ کھارے بزرگ نہیں، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. یہ بات، ان کے خلاف کوئی آدمی توہین کا کلمہ کہے گا تو سب سے پہلے ان کو جوتے ہم ماریں گے. یہ بات یاد رکھیں، مولانا سمیع اللہ برگزیدہ آدمی، مولانا عبداللہ درخواستی اس دور کی بہت بڑی ہستی ہے، ہم ان کے غلام. یہ بات یاد رکھیں، سیاسی طور پر ایک آدمی کی رائے ہوتی ہے، وہ رائے کا ہمیں حق حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان اولیاء اللہ سے دور ہیں. اور میاں اجمل قادری صاحب ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب ہیں، مولانا عبداللہ درخواست صاحب ہیں، وہ سب ہمارے بزرگ ہیں، ہم تمام علماء دیوبند کے غلام ہیں. یہ سوال ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے باغ کا مطالبہ کیا اور صدیق اکبر نے نہ دیا، جس پر فاطمہ تزارا ناراض ہو گئی اور مرتے دم تک کلام نہ کیا. معتبر کتب سنیہ سے اس سوال کا جواب دیں کہ حضرت فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ انہوں نے مرتے دم تک ابو بکر سے کلام نہ کیا. یہ حوالہ بخاری جیسی معتبر کتاب کا ہے، جواب بھی معتبر کتاب سے دیں. یہ سوال بڑا اہم ہے، سوال آپ حیران ہوں گے کہ یہ سوال بڑا اہم ہے، لیکن اس وقت تک اہم ہے جب تک اس کا جواب نہ آئے. جب جواب آ جائے تو یہ اہم نہیں ہے.
دیکھیے سوال کے تین حصے. ایک حصہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے باغ صد کا مطالبہ کیا. یہ بخاری شریف میں بلا شبہ ہے, اس میں شک نہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ابو بکر صدیق نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت فاطمہ نے جب باغ صدق کا, اگر یہ بات صحیح تسلیم کر لی جائے, یہ بات یاد رکھیں, اس لیے کہ اس روایت پر بڑے مفسرین نے کلام کیا ہے, بے شک بخاری شریف میں ہے لیکن اس کے مضمون میں اور اس کے راویوں میں کلام کیا گیا ہے, اور اس پر بڑی لمبی بحث ہے. میں اس طرف نہیں جاتا, میں اعلیٰ سبیل تسلیم بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات کو مانیں. سوال ہے کہ حضرت فاطمہ نے باغ صدق کا مطالبہ کیا تو اس کے جواب میں صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء, حضور کا حکم ہے. حضور نے فرمایا لم نورث, ہم جتنے بھی نبی ہیں ہمارا مال دنیا میں تقسیم نہیں ہوتا. لم نورث درہم و دینارا بل نورث علم و حکمہ, ہم جتنے بھی انبیاء ہیں ہمارا مال درہم اور دینار نہیں ہوتا بلکہ ہمارا مال علم اور حکمت ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا جتنا بھی ماں ترکنا اس صدقہ, نبی کا جتنا بھی وراثت کا مال بچتا ہے, کیونکہ نبی امت ساری کا حق ہوتا ہے اس لیے وہ اس مال پر ساری امت کا حق ہوتا ہے, اس لیے اس مال کو بیت المال میں حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کرا دیا اور پوری امت اس پر حق تھا پیغمبر کے حکم کے مطابق. ٹھیک ہے, تو ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا یہ صحیح تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دوسری بات ہے کہ حضرت ابو فاطمہ نے کلام نہیں کیا, تو اگر اس جواب کے بعد حضرت فاطمہ نے کلام نہیں کیا تو اس میں ابو بکر صدیق کا کیا قصور ہے؟ آپ بتا دیں بھائی, اگر حضرت فاطمہ نے اس حدیث کے سن لینے کے بعد ابو بکر صدیق سے کلام اگر مان لیں کہ کلام نہیں کیا تو ابو بکر صدیق کا اس میں کیا قصور ہے؟ ابو بکر صدیق نے تو حدیث بیان کی کہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ نبی کی حدیث ہے کہ پیغمبر کی جتنی وراثت ہے ساری بیت المال میں جائے گی, نبی کا حکم, میں نے بیت المال میں جمع کرا دی. اب اگر حضرت فاطمہ نے کلام نہیں کیا تو حضرت فاطمہ سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں نہیں کلام کیا, کیونکہ ابو بکر صدیق نے تو حدیث بیان کی ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ اب اگلی بات جو بھی قابل غور ہے, حضرت فاطمہ الزہرا نے اس حصے کا مطالبہ کیا تھا, کیا وہ باغ فدق کا حصہ صرف حضرت فاطمہ ہی تھا؟ اور یہ باغ فدق کے کتنے باغ تھے کل؟ ایک باغ نہیں تھا, یہ سات باغ تھے. کتنے باغ تھے؟ یہ سات باغ تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سات آٹھ آٹھ بیویاں اس وقت زندہ تھیں, تو حضرت فاطمہ تو زہرا کا اکیلوں کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا, وہ تو باقی بیویوں کا بھی اس میں حصہ تھا, تو انہوں نے اکیلوں نے کیسے مان لیا تھا؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر حضرت ابو بکر نے وہ حق نہیں دیا حضرت فاطمہ کو, تو اگر علی المرتضیٰ کے دل میں کوئی خرابی نعوذ باللہ ہوتی تو جب فاطمہ الزہرا فوت ہوئی تو ابو بکر صدیق نے تو حضرت علی المرتضیٰ نے تو صدیق اکبر سے کہا کہ آپ فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں, تو صدیق اکبر نے مصلے پر کھڑا ہو کر فاطمہ کا جنازہ پڑھایا, اور اس کا ذکر شیعہ کی کتاب کفل غمہ میں اور مسلمانوں کی کتاب ترمذی میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا علی جنازہ آپ پڑھائیں, تو حضرت علی نے فرمایا میں کیسے جنازہ پڑھاؤں, حضور نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم ان يمم ابا بکر يومهم غيره, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے جائز نہیں کہ مصلے پہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے, ایک اور بات کہ اگر یہ حق واقعی حضرت فاطمہ کا بنتا تھا تو ابو بکر نے تو نہیں دیا, تو حضرت علی کو چاہیے تھا حضرت عمر سے لے لیتے بعد میں, تو جب حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں دیا خدا نہ خواستہ, تو حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو حضرت علی ان سے لیتے. حضرت فاطمہ بے شک فوت ہو گئی لیکن ان کی اولاد تو زندہ تھی, اگر حق بنتا تھا تو ان کی اولاد کو لے کر دے دیتے, اور چلو حضرت عثمان نے بھی اگر نہیں دیا تو علی المرتضیٰ جب خود خلیفہ بنے تو یہ حق وصول کر کے اپنی اولاد کو دے دیتے. علی المرتضیٰ نے تو وصول نہیں کیا, وہ تو ابو بکر کی رائے پر راضی ہو گئے اور تم آج تک راضی نہیں ہوئے. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ دوسرا سوال ہے کہ رسول پاک نے حکم کو مدینہ سے نکال دیا تھا اور جلا وطن کر دیا تھا, اور ابو بکر عمر نے بھی اپنے اپنے دور میں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیا, اور حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اسے مدینہ منورہ میں بلا لیا, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جس سے مخالفت ثابت ہوتی ہے. توجہ کیجئے, یہ اسی سوال میں حکم کے نیچے مروان لکھا ہے اور کتابوں میں بھی مروان کا ذکر ہے. مودودی صاحب نے بھی خیر سے مروان کا ذکر کیا ہے کہ مروان کو حضرت حضور نے نکال دیا تھا, اور مروان کو نکالنے والی روایت اس لیے غلط ثابت ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مروان کی عمر 3 سال تھی, 3 سال کے بچے کو نبی نے مدینہ سے کیسے نکالا تھا, یہ چونکہ غلط تھی بات، اس لیے مروان کی بجائے بدل کر حکم کا نام کر دیا کہ نہیں مروان نہیں حکم ہے، ایک بات. دوسری بات ہے کہ حکم کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ حکم جو تھے یہ حضرت عثمان غنی کے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری زندگی میں حضرت عثمان غنی نے حکم کے واپس بلانے کی اجازت لے لی. یہ روایت کہاں ہے؟ تطہیر الجنان، تاب کا نام یاد رکھیں. اور دوسری بات، ایک سوال ہے کہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہونے سے آپ ذنورین کہلائے، یعنی دو نور والے، تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور نہیں کہہ سکتے؟ سبحان اللہ، بڑی بات ہے، بڑا بھی استدلال کی تھی. تو کیا حضرت محمد کو نور نہیں کہہ سکتے؟ ذنورین لفظ سے مراد دو نور والے ہیں. تو یہ تو وہ بات ہوئی کہ ساہی وال میں ایک مسجد کا نام مسجد نور ہے، تو رضا خانیوں کا گول بھی کیا کہنے لگا، اگر مسجد نور ہے تو ہمارا نبی نور کیوں نہیں؟ واہ بھائی واہ. اس طرح ایک مولوی سے کسی نے پوچھا، یار گیارہویں کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، گیارہ کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے. کہنا کہ قرآن میں کہاں آیا؟ کہنا قرآن میں نہیں آیا. ول فجری ول عیال نشر دسواں رات گیارہویں، گیارہویں کا ذکر آ گیا. تو یہ اسی طرح کی روایت ہے میرے بھائی، دو نوروں والے بچے کو، جب ایک بچہ ہوتا ہے نا پیارا بچہ، پیاری چیز کو، پیارے بچے کو نور بہن کہتے ہیں، کہ یہ بچہ میری آنکھوں کا نور ہے، یہ بچہ میری آنکھوں کا نور ہے کہتے ہیں نا. تو پیارے بچے کو محاورے میں نور کہے، نور لین آنکھوں کا نور. تو ذنورین سے مراد دو نوروں والے، یعنی پیغمبر کی آنکھوں کے جو دو نور تھے، یعنی آپ کی جو پیاری صاحبزادیاں تھیں، وہ صاحبزادیاں عثمان کے نکاح میں آئیں، تو عثمان دو نوروں والے ہو گئے. تو یہ دونوں نور حقیقت میں پیغمبر کے دونوں نور لین ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے گھر میں جب یہ گئے تو وہ ذنورین کہلائے. تو اس سے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کا کیا تعلق ہے کہ آپ ان کو بھی نور کہے؟ اور حضرت معاویہ کے دور میں مروان کو مدینہ کا حاکم کیوں بنایا گیا، جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے مروان کے باپ پر ضرور لعنت بھیجی ہے، اور مروان اس وقت صلب پدر میں تھا، پس مروان اس لعنت سے ضرور بہرہ یاب ہوا. تو حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کے بقول مروان کے اس لعنت سے ضرور بہرہ ہوا کہ کو گورنر کیوں بنایا، یہ سوال پڑھا نہیں جاتا. حضرت عثمان نے اس کے باپ حکم کو کیوں مدینہ بنایا، وہ تو بات پہلے گزر گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو جو گورنر بنایا تھا، اس گورنر کی پوری تفصیل بنانے کی میں وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کن حالات میں بنایا، ایک بات. دوسری بات ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں اچھا نہیں ہوتا. مروان جو ہے اس کے بارے میں تو حضور نے کچھ نہیں کہا تھا نا، چلو باپ بارے میں آپ مانتے ہیں اور اس کے بارے میں نے وضاحت کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ صلب پدر میں تھا تو یہ لعنت اس پر پڑی ہوگی، یہ کوئی بات ہے کہ صلب پدر میں ہو تو لعنت پڑی ہو؟ ایک کافر کے گھر میں پیغمبر پیدا ہوتا ہے تو نعوذ باللہ اس کافر پر اگر کوئی برائی آ جائے، آفت آ جائے، اس کا مطلب پیغمبر پر بھی آ گئی، یہ کوئی بات ہے؟ اور حضرت مروان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت موجود نہیں. اور ایک یہ سوال ہے کہ حجر بن عدی صحابی تھے یا تابعی، وضاحت کریں. حضرت حجر بن عدی تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، یہ میری بات یاد ہو، تابعی تھے. آگے ہے، اکثر سوال کرتے ہیں کہ جشن دیوبند میں اندرا گاندھی کو دعوت دی تھی، اگر دیوبند کا جشن جائز ہے تو ہمارے پیروں کا جشن جائز کیوں نہیں ہے؟ دیوبند کے علماء، پیروں کا جشن تو اڈے نورانی صاحب کا تو جشن اتنے الیکشن کی ہو گیا سی. دیکھو پہلی بات، دوسری بات ہے کہ اندرا گاندھی کو جشن میں بلایا، یہ بات غلط ہے. اندرا گاندھی کو کسی عالم نے دیوبند کے جشن میں نہیں بلایا. اگر اس کا کوئی دعوت نامہ ثابت کر دے ہم مجرم ہیں. اگر وہ خود بخود اس جلسے میں گئی ہے تو وہاں کی حکمران تھی چلی گئی. اور یہ تو آپ کو یاد آ گیا، اور آپ توجہ کیجئے، ایک وزیر جیل ہے رام کھنہ، انہی دنوں میں رام کھنہ وزیر جیل نے جا کر نظام الدین اولیاء کے دربار پر جو ہمارا سجادہ نشین ہے اس کی دستار بندی کی تھی. تو رام کھنہ سے دستار بندی تم کراؤ اور اعتراض ہم پر کرو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا.